أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي، كيران أوان، عائشة حالد، بها أزر، سارية صلاح الدين، ياسمين بانو، رزوانة قمر، فريدة خان، فوزي عزيز، رئيس مصور، عليا قريشي، فاطمة محبدي، نجد سوان، وحيدة گوگرو، عليا اختر، نشاط کوسر، نائلة كياني، نازيا خانم، فراناز، سنا افرين، فرزانة سلود، شهينة سوريا، سبا فاطمة، مصرة فاطمة، أميرة فاطمة، أسمة فاطمة، نمیرا قلبیائی، نیرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، رضالہ رشید، اشیا گلناز خان، نصرت بیگم، مریم طلال، ثانیہ شہباز، فضا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شراز، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوسر، شاداب صبا، امبر عمر، حنا فرحج، آسمہ شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سعیدہ ساریہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، تبسم قریشی، ماہلہ کا عابد، ام تفشیش، عروبہ استحسان، ناظمہ پروین، رانی شہین، ماش بن ہان، بن سجاد، سبا سعیدہ، شبانہ مجید، سعیدہ ملکہ، مدیحہ اقبال، سائمہ اظہر. جی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم انشاءاللہ تفسیر سٹارٹ کریں گے. ایک اور چیز جو میرے میں آئی اٹینڈنس کے لحاظ سے، اگر الحمدللہ آپ لوگ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ لگا دیتی ہوں، اگر خدا ناستہ مجھ سے کوئی کمی پتائی ہو جائے، میں جیسے کوشش کرتی آپ لوگوں کی دیکھ کے، آپ لوگ بھی صاحب کی جو آئی ڈیز ہوتی ہیں، کیونکہ ایک دم ذرا کلاس سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو فوراً ہی تھوڑی دیر بعد لگاتی ہوں، کچھ لوگ کوئی نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے، اگر خدا ناستہ مجھ سے کوئی مس ہو بھی جاتا ہے تو مجھے دوبارہ سے انشاءاللہ بتا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہو کہ آپ نے یہ ریگولر کلاسز لی ہیں، پھر اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی چاہوں گی. ہو سکتا ہے میں کسی کی مس نہ کر دی ہوں، خاص کر جو ریپلے سیشن میں اسٹوڈینٹس لے رہے ہیں، ان سے میں دلی طور پر معافی چاہوں گی. ہو سکتا ہے میں کسی کی اس پہ نہ لگائی ہو یا آگے پیچھے ہو جائیں، اگر کبھی اس طرح لگانی ہوتی ہیں تو وہ. پھر بھی مجھے اس چیز کا بڑا ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے کسی کا حق نہ مانا جائے، اگر وہ کلاس لے رہا ہے تو میں نے اس کی اٹینڈنس نہیں لگائی. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ کی ابھی ہم ایسے کریں گے، جو لیسن ہے تفسیر کا وہ ایک اسٹریچ میں اس کے ساتھ تجوید کر کے آپ کو بریک دے کے، اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج گرامر بھی کریں گے اور پھر ایک بک بھی کریں گے کتاب و دعا کی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ مریم لیسن نمبر ہے 151 سے لے کر 65 تو ہم نے کل کی تھی نا. جی ہاں، 41 سے لے کر 65. جی نیکسٹ یہاں پہ بھی آج یہی لکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنے میں ہمیں آگے ہوگی تو وہ بھی چیک کر لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کو پھر انشاءاللہ ہم تجوید کروائیں گے، تجوید کے قرآن. جی 66 سے وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ادھر جو میرے ٹائم ٹیبل میں پرنٹ ہوا ہوا ہے نا، تو وہ یہاں پہ 60 وہی لکھا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ فرحانہ باجی جو ہے وہ پلے کر دیتی آگے سے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ساتھ ہی ریکیپ کروا کے آپ کو تجوید کروائیں گے، تجوید کے فوراً بعد پھر ہم آپ کو. جی ٹھیک ہے باجی، میں اس کو کریکٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے بریک دیں گے. بریک کے بعد اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا گرامر کا سیشن بھی رکھیں گے، پھر ساتھ میں بک کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 149، آیت نمبر 66 سے 98، سورۃ مریم. لیسن نمبر 159، آیت نمبر 66 to 98، سورۃ مریم. آیت نمبر 66 to 98، سورۃ مریم. سورۃ کا یہ آخری لیسن ہے. پہلے لفظ ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویقول الانسان، اور کہتا ہے انسان، اذا ما مت، کیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، تو پھر نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. یعنی یہ ایک قسم کا کوشچن اور حیرت ہے، اس لیے میں نے اسٹائل سے پڑھا کہ آپ کو ترجمہ یاد کرنا آسان ہو جائے. اولا یذکرو، کیا یاد نہیں رکھتا، الانسانو
انسان
انا خلقناه من قبل کہ ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے ولم یک شیء اور نہ تھا وہ کچھ چیز فہو ربک پس قسم ہے رب تمہارے کی لنحشرنہم البتہ ضرور ہم جمع کریں گے ان کو والشیاطین اور شیطانوں کو بھی ثم لنخبرنہم حول جہنم جثیہ جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ثم لننزعن پھر ضرور کھینچ کر نکالیں گے من کل شیعتن ہر گروہ میں سے ایہم اشد جو ان میں سے سب سے سخت تھا علی الرحمانی رحمان سے عطیہ سرکشی کرنے میں ثم لنحن پھر البتہ ہم عالم خوب واقف ہیں بالذین ان لوگوں سے ہم اولا زیادہ مستحق ہیں بحاصل اس میں داخل ہونے کے منکم تم میں سے کوئی مراد کیا ہے کہ ہر ایک الباری دوہا اتر گزرنے والا ہوگا اس پر سے ہے تمہارے رب پر حتم مقضیہ لازم مقرر ثم نجی الذین اتقوا ہم نجات دیں گے جنہوں نے تقویٰ کیا ونذر الظالمین اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو فی حاجزیہ اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ان پر ہماری آیتیں واضح قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ای الفریقین کون سا دونوں گروہوں میں سے خیر مقاما بہتر ہے مکان کے لحاظ سے یعنی مکان کا ہے اب مقام بھی کہہ سکتے ہیں لیکن قیامت سے ہے یہ سب یعنی جہاں وہ رہتا ہے قائم تو مکان سے مراد اس کا سٹیٹس ہے بیسیکلی ادھر وَأَحْسَنُ
نَدِيَّ
اور اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے قبلہم ان سے پہلے قرنن امتیں ہم احسن وہ اچھے تھے اساسن فرنیچر کے اعتبار سے وری یا اور نمود و نمائش میں کہہ دیجئے جو کوئی ہو فت دلالتی گمراہی میں، فل یمدت لہ الرحمن مدا، بس چاہیے کہ ڈھیل دے اس کو رحمان لمبی، حتی یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، جب دیکھیں گے وہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان سے، اما العذاب خواہ عذاب، و اما الساعة اور خواہ قیامت، فسیعلمون پس وہ جان لیں گے، من ہوا کون ہے وہ، شر مکانا بدتر مکان کے اعتبار سے، وعد اف جندا اور کمزور تر لشکر، ویزید اللہ الذین اہتدوا اور زیادہ دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت حاصل کی، ہدن ہدایت، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک بہتر ہے تیرے پروردگار کے نزدیک، ثواباً ثواب میں، وخیر مردا اور بہتر انجام میں، افرائیت الذی کفر بس کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کیا، دیا یاتینا ہماری آیتوں کا، اور کہا میں ضرور دیا جاؤں گا، مالوں ول اور اولاد، اطلع الغیب ام اتخذ یا لے لیا اس نے، عند الرحمن عہدا رحمان سے کوئی عہد، کلا ہرگز نہیں، سنکتبو ہم لکھ لیں گے، ما یقولو جو وہ کہتا ہے، ونمد له من العذاب مدا اور بڑھا دیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو بڑھانا، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور انہوں نے پکڑ رکھے ہیں اللہ کے سوا اور معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً تاکہ وہ ہوں ان کے لیے عزت کا سبب، کلا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ جلد ہی وہ انکار کر دیں گے ان کی بندگی سے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان علی الکافرین تعزہم عزا، کافروں پر غصہ دلانے کے لیے ان کو غصہ دلانا. ایک اور بھی اس کا ریکر لیتے ہیں، علی الکافرین تعزہم عزا، کافروں پر ان کو جوش دلانے کے لیے ابھار کر. جی اردو میں ایک لفظ سنا آپ نے بدکانا، اصل میں یہ لفظ بدکانا ہے، لکھنا چاہے تو لکھ لیں تعزہ کو، پھر اس کو اب ایک اس اینگل سے بھی پڑھ دیتی ہوں، کافروں پر بدکانے کے لیے ان کو بدکانا. ذہن میں آتا نا کہ جانور جب بدک جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں نا تعزہ تو ابھارنے کا معنی ہوتا ہے، پرووک کرنا انگلش میں لکھ لیں آپ کو آسان رہے گا کہ ان کو پرووک کرنا، ابھارنا یا ان کو بدکانا. فلا تعجل علیہم، بس نہ جلدی کرو تم ان کے لیے. انما نعد لهم عدا، سوائے اس کے نہیں کہ ہم گنتے جا رہے ہیں ان کے لیے گنتی. یوم نحشر المتقین، جس دن ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو. الی الرحمن وفدا، رحمان کے پاس مہمان بنا کر. منسوخ المجرمین، اور ہانک لے جائیں گے کو. الی جہنم وردا، جہنم کی طرف پیاسے. لا یملکون الشفاعہ، نہ وہ اختیار رکھیں گے شفاعت کا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے لے لیا ہو رحمان سے عہد. رحمان رحمان سے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں. اتخذ الرحمن ولدا، بنا لیا ہے رحمان نے بیٹا. لقد جیتم شیئن ادا، تحقیق لائے ہو تم ایک بری بات. تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے. وتنشق الارض، اور شق ہو جائے زمین. وتخر الجبال حدا، اور گر پڑے پہاڑ پارا پارا ہو کر. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ پکارا انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا. وما ينبغي للرحمن، اور نہیں ہے رحمان کے لیے شایان شان. ایت تخیزہ ولدا، کہ وہ بنائے بیٹا. ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہر ایک جو آسمانوں اور زمین میں ہے. الا اتی الرحمن عبدا، مگر آنے والا ہے رحمان کے پاس بندہ بن کر. لقد احصاهم، البتہ تحقیق کس نے گھیر رکھا ہے ان کو. وعدهم عدا، اور شمار کر رکھا ہے ان کو گن کر. وکلہما آتیہ یوم القیامۃ فردا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک. سید الحم الرحمن ودا ان کی پیدا کرے گا ان کے لیے رحمان محبت. فإنما يسرناه بلسانك. بس سوائے اس کے نہیں کہ اسے آسان کر دیا ہم نے تمہاری زبان میں. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. تاکہ تم خوشخبری دو اس کے ذریعے متقیوں کو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اور ڈراؤ اس سے جھگڑالو لوگوں کو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا. اور کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے. قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. ان سے قبل گروہ. هل تحس منهم. کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے. من احد. کسی ایک کو. او تسمع. یا تم سنتے ہو. لهم رکزا. ان کی آہٹ. بس جی تلاوت سنتے.
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين تتلى عليهم آتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
تفسیر دیکھتے ہیں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ هَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا. انسان یہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکال لایا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. انسان کی اوقات کی بات ہو رہی ہے. سبق کا آغاز کیا ہے؟ انسان کے غرور اور تکبر کو توڑا جا رہا ہے. یہاں انسان کا لفظ اسم جنس ہے اور کافر کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ لوگ جو قیامت کے واقع ہونے کا یقین نہیں رکھتے تھے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر, کیسے ہوگا, ہڈیاں گل جائیں گی, پھر کھوکھلی ہڈیاں ہوں گی, پھر کون ہمیں اٹھائے گا. مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیم, سورت یاسین میں آتا ہے. تو کہا اتنی حیرت ہوتی ہے انسان کو اس بات پہ کہ میں کیسے مٹی سے نکلوں گا؟ وہ یقول الانسان ہو، کہتا بھی آئے گا معنی اور کہے گا، اللہ کے نبی کے دور میں بھی کہتے تھے اور قیامت تک کہتے ہی رہیں گے، اذا ما مت، کیا جب کہ میں مر جاؤں گا؟ حیرت ہوتی اس کو، اچھا میں مروں گا، وہ از اٹ پاسبل، اچھا پھر اخرا جو ہے یا پھر میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ یہ استفہام برائے انکار ہے، یعنی بظاہر سوال لگ رہا ہے لیکن اصل میں انکار کیا جا رہا ہے، یعنی انداز ایسا اختیار کرنا، اچھا میں یہ کروں گی، مطلب کیا کہ میں نہیں کروں گی، تم مجھ سے نہیں امید رکھو کہ میں یہ کام کروں۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا؟ کس سے پہلے؟ آج کے اس دور سے پہلے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے پیدا کیا، اور وہ اس کی کیا حالت تھی؟ ولم یک شیئا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اور حقیقت ہے نا، دنیا میں آنے سے پہلے انسان کیا تھا؟ پانی کی ایک بوند، کوئی نمونہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور انسان اتنا بڑا انسان بن گیا، تو کیا پھر اس کو اب اس چیز پہ زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ دوبارہ کیسے اٹھوں گا؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، نہ پہلی بار اور نہ دوسری بار، لیکن انسان کی چھوٹی سی عقل میں یہ بات ڈالنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو رب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، پس قسم ہے آپ کے پروردگار کی، ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر لائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ ثم لنخذرنهم حول جهنم جثيا، پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن اتيا، پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے، سرکشیاں کرتے تھے، ان کو نکال لیں گے، ان کے لیڈرز، پھر کیا کریں گے؟ ثم لنحن اعلم بالذین ہم اولا بها صلیا، پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، آج تم دنیا سے جانے کی بات پہ حیرت کرتے ہو، وہاں اٹھنا تمہیں مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ انداز پہ توجہ کیجئے گا، فوا ربی کا قسم کھائی جا رہی ہے، پھر لنخشرن، اس میں جو پہلے لام ہے یہ تاکید کا ہے، پھر رنہم، نون کے اوپر جو شد ہے نا یہ بھی شدت کی ہے، ہم البتہ ضرور ایسا کریں گے کہ ہم ان کو جمع کریں گے جہنم کے قریب۔ جسیہ کا لفظ جاسن کی جمع ہے، جسا یجسو سے جاسن، گھٹنوں کے بل گرنے کو کہتے ہیں، کسی کو سیدھے کھڑے کو اگر آپ گرتا دیکھیں نا تو وہ آگے کی طرف زمین میں گرتا ہے، وہ اس کی کیفیت جسیہ کی ہوتی ہے، کسی کو پیچھے سے دھکا دیا جائے نا تو جس کیفیت میں وہ گرتا ہے وہ اکثر جسیہ کی ہوتی ہے، قریب قریب رکوع سے نیچے گرنا سجدے کے انداز میں، گھٹنوں کے بل گرائیں گے، یہ ان کی تذلیل کے لیے۔ اور کن کو ساتھ لائیں گے؟ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن اتيا، پھر ان میں سے ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچیں گے جو اللہ کے مقابلے میں سخت سرکش بنے ہوئے تھے، سرکشی کرنے والوں کو پکڑیں گے۔ سرکش کیا ہوتا ہے؟ سر کو کھینچنا، آپ نے ایک لفظ اردو میں سنا ہوگا، سگریٹ کے کش لینا، کش لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سانس کو اندر کھینچتے ہیں نا، پھر باہر چھوڑتے ہیں. اسی طرح جس کو نو کہنا ہوتا ہے نا، وہ اپنے سر کو کھینچتے ہیں، ہاں میں کروں گی، لو میرے لیے یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر گروہ سے ہم اٹھائیں گے لوگوں کو، اور جو زیادہ سرکش ہوگا اس کو زیادہ غصے سے پکڑیں گے. اور کیسے اٹھائیں گے؟ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها سلیا، ہمیں پتہ ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے داخل ہونے کا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے حدیث قدسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں، ابن آدم مجھے ایزا پہنچاتا ہے حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا. اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا، حالانکہ میرے لیے پہلی بار پیدا کرنا دوسری بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں. یعنی مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، نہ دوسری مرتبہ. اور اس کا مجھے تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ خود جنا گیا ہوں، اور میرا کوئی ہمسر نہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تفسیر سورۃ اخلاص میں. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جب انسان اللہ تعالی کے حکموں کے بغیر جیتا ہے تو پھر کل اس کا یہی حشر ہونا چاہیے. اور یہ جو لفظ ہے نا اتیہ، یہ عطا سے ہے، عطا یا تو سے آتن، آتن کی یہ جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سرکش اور متمرد، یعنی بڑی رونت کے ساتھ ایک بندہ جب معاملہ کرے، بڑے بڑے سرکش لیڈر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہم الگ کریں گے، پھر ان سب کو اکٹھا جہنم میں پھینکیں گے، کیونکہ یہ قائد ہی تھے جو لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے. اسی لیے ان کو سزا میں پہل دی جائے گی. اور سلیا کا لفظ جو ہے نا، یہ مصدر سیمائی ہے، سلا یسلی کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، جہنم میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہے اس کو ہم خود جانتے ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو. اور یہ قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے پروردگار کے ذمہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو جہنم سے نجات دیں گے مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. اس آیت کے بارے میں ایک صحیح روایت آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا. مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلدی یا دیر سے گزر جائیں گے، کچھ تو پلک چھپکتے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، لیکن پل عبور کر لیں گے. لیکن کچھ لوگ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے تین بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے. یہ کتاب الجنائز کی روایت ہے اور مسلم میں کتاب البر کی روایت ہے. یہ کون سی قسم ہے جس کا ذکر یہاں ہے؟ حتم مقدیہ، قطعی فیصلہ شدہ بات. یہ جو ہے یہ پل صراط کے بارے میں ہے کہ پل صراط کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. اگر آپ میدان محشر کا نقشہ ذہن میں لانا چاہیں نا، تو اس طرح سے سوچیں کہ جیسے آپ چھوٹا سا گول دائرہ بنا سکتے ہیں اپنی نوٹ بکس میں، اس کے آگے آپ لکھیے میدان محشر، اس کے اندر، یعنی یہ میدان ہے، سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اس کے بعد رائٹ یا لیفٹ کسی بھی طرف اب اس کے سیکنڈ ایک اور دائرہ بنائیے گول سا جوڑ کے، یہ جو ہے نا یہ جہنم ہے. اور اس کے آگے پھر ایک دائرہ بنائیے، یہ جو تیسرا دائرہ نا یہ جنت ہے. میدان محشر سے جنت میں جانے کا راستہ ون وے ہے. جس کو جنت میں جانا ہے نا اس کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دو جزیرے ہوں اور بیچ میں پانی کی ایک سٹریم ہو اور اس کے اوپر پل ہو جس سے گزرنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں. اب ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر ایک پل رکھیں گے، ہر ایک کافر مومن مشرک منافق ہر ایک و ام من کم، شدت دیکھیے ایک انداز میں، کوئی ایک ہے ہی نہیں، کوئی بچے گا ہی نہیں اس سے کہ جس پہ وارد نہیں ہوگا. اور وردہ ورود بھی کہتے ہیں پانی پہ گزرنا، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی پانی کے اوپر سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ جانے جہنم کی کیا کیفیت ہے، لیکن وارد ہونا ہوگا. اس کا یہاں ذکر ہے، ہر ایک جائے گا. پھر کس کا معاملہ کیسا ہوگا؟ ترمذی کی روایت ہے ابواب التفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب لوگ دوزخ پر پہنچیں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے. پہلا گروہ تو بجلی کی چمک کی طرح نکل جائے گا، دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا گھڑ سوار کی طرح، چوتھا اونٹ کی طرح، اور پانچواں دوڑنے والے کی طرح، اور چھٹا جیسے پیدل چلتا ہو. جیسے اعمال ہوں گے نا ویسی وہاں چال ہوگی. آج دنیا میں جس چال سے نیکیوں کی طرف چل رہے ہیں نا، بس یہی چال بول سرات کی ہوگی. چھوٹی سی بات اپنے لیے سمجھ لیں، فاستبقوا الخیرات ہیں تو وہاں بھی بھاگ کے گزر جائیں گے، ففروا الی اللہ ہے تو بھاگ کے گزر جائیں گے، تیز تیز قدموں سے بھاگ جائیں گے. وہ کچھ نہیں کہے گا آپ کو، لیکن جو سوچیں گے وہاں سوچ سوچ کے چلیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ بول سرات اندھیروں میں ہوگا. صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے کتاب التوحید میں، حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ پل سرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک پل ہے جسے جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، یہ پل پہلوان کے گرنے کا مقام ہے. اللہ اکبر، بڑے بڑے یہاں گریں گے، اس پر سنسیاں ہیں، آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں. عربی میں قلوب کا لفظ آتا ہے، ہکس ہوتے ہیں نا جس پہ کپڑے لٹکاتے ہیں، اس طرح مڑی ہوئی چیزیں ہیں. ان کا سر خمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہوگا جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں. مسلمان اس پر سے پلک چھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، آندھی کی طرح، تیز گھوڑوں کی طرح اور سانڈنیوں کی طرح گزر جائیں گے. کسی جانور پہ بیٹھنا جیسے گھوڑے پہ انسان بیٹھتا ہے، بات صحیح، سلامت وہاں سے بچ کر نکل جائیں گے. اور کچھ زخمی ہو کر اور چھل چھلا کر اور بعض دوزخ میں گر پڑیں گے. آخری شخص جو پل صراط سے پار ہوگا اسے کھینچ کھینچ کر پار کریں گے. پھر جو لوگ خود نجات پا جائیں گے وہ ان دوزخ میں گرے ہوئے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی سے مطالبہ اور تقاضا کرنے لگیں گے، حتیٰ کہ جن کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے دوزخ سے نکال دے گا، بشرطے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. بڑی طویل روایت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ آپ کے سامنے رکھا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں کہیں آگ لگتی ہے نا، ہر بندے کو بھگدڑ مچ جاتی ہے، ہائے میں نہ گر جاؤں، میں نہ مر جاؤں. پھر ذرا جب انسان وہاں سے محفوظ مقام پہ ہوتا ہے تو غم لگتا ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے ماں، ہائے بڑا، ہائے چھوٹا. اور ہر ایک بندے کا غم ستانے لگتا ہے انسان کو. پل صراط بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان اپنوں کو دیکھ کے تڑپے گا اور لوگ پھسلیں گے. سلپری ہے وہ، ایسا نہیں ہے کہ سیدھا پل ہے. آج دنیا میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے بریجز ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کسی پل کے اوپر جاتے ہیں نا، خاص طور پہ جہاں نیچے پانی ہو تو دل ہلتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ نارتھ سائڈ پہ جو سٹیز ہیں وہاں بہت بڑے بڑے بریجز ہیں اور نیچے سمندر ہے یا پانی ہے، اور باقاعدہ بعض برج تو ہلتے ہیں جب آپ گزرتے ہیں، سانس کھینچ کے انسان وہاں سے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے. کتنی تیاری کی ہے؟ ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے میں نے وہاں کیا کیا. آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو معاف نہیں کرا پائیں گے نا، پل صراط آخری اسٹیشن ہے انسان کی پیوریفیکیشن کا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پل صراط از اکول ٹو ڈیسیکشن روم. دنیا میں انسان کو بہت موقع ملتے ہیں اپنے آپ کو پاک کر لے، گناہوں کی گندگیاں نکال لے، پس نکال دے، خون اور ریشہ صاف کر دے. اگر ایک انسان اپنے آپ کو صاف کرتا ہے تو انشاءاللہ وہاں بچ جائے گا. دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، کسی پہ زیادتی کیا تو اسے معافی مانگنا، یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو پل صراط کی مشکلوں سے بچانا ہے. لیکن اگر یہاں نہ بچایا، کچھ نہ کچھ علائش رہ گئی نا، تھوڑی سی گندگی رہ گئی، تو پھر اللہ تعالی وہاں پکڑے گا جا کے کہ چلو آؤ میں تمہیں اب پکڑتا ہوں. پل صراط پہ پھر گندا خون نکلے گا، اخلاق کی گندگیاں، دل کی گندگیاں، زبان کی گندگیاں. جب تک انسان پیور نہیں ہوتا، کرسٹل کلیئر نہیں ہوتا، جنت میں نہیں جا سکتے. یہ بات لکھ لینا کہ گندے دل والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. یا اللہ دنیا میں پاک کرے گا، یا موت کے وقت پاک کرے گا، یا قبر کے عذاب سے پاک کرے گا، یا پھر میدان محشر میں پاک کرے گا. اور جو گندگی رہ گئی پھر وہ وہاں جا کے پاک ہوگی، اور ایسا ہی بندہ پھر جنت میں جائے گا. کس چیز کی ضرورت ہے؟ دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لے انسان، کسی بھول میں نہ رہے، کسی خوش فہمی میں نہ رہے. ہر بندہ اپنے آپ کو نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو پاک نہ کو، ہر ایک اپنی فکر کرے، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے. اور یہاں لفظ دوبارہ داخل نہیں کیا جائے گا. بعض کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو ایک دفعہ جہنم میں ضرور داخل ہونا پڑے گا، تو یہ درست نہیں ہے. وردہ اوپر ہے، کیونکہ کسی چیز پر پہنچنا، داخل ہونا نہیں آتا. آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی تو آپ اس کو دیکھیں گے. اور جو لوگ کٹ کے اندر گر جائیں گے پھر ان کا تو کام ہی خراب ہو جائے گا، اور جب بچ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا. اور کیا ہے یہ؟ کان اعلی ربک حتم مقضیہ، یہ آپ کے رب کی ایک حتمی بات ہے، ذمہ داری آپ کے رب کی، وہ کرے گا یہ کام. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے. ونذر الظالمین فیہا جثیہ، اور ہم ظالموں کو اس میں اوندے منہ گرا چھوڑ دیں گے. کوئی اوپر سے نیچے گرتا ہے، خدا نخواستہ تو ایسے ہی گرتا ہے نا، بینڈ ہو جاتا ہے آگے کی طرف، اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے. فخر کرتے تھے، مال اور دولت کے پیمانے انسانوں کی قدر نہیں بڑھاتے. مال اور دولت کی کثرت اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں. اللہ کے نبی نے جب پیغام دینا شروع کیا تو آپ کمزور تھے، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لیڈرز موجود تھے، اللہ کے نبی کو آ کے تانے دیا کرتے تھے، دیکھو تمہاری محفلیں کیا ہیں، غریب فقیر، اور ہمیں آ کے دیکھو ذرا، ہماری محفلیں دیکھو تمہیں پتا چل جائے، پارٹی کہتے کس کو ہے، دعوت کہتے کس کو ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج ان سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو کس کا مقام اچھا ہوا. دنیا میں عموماً ایمان کے ساتھ کمی لگتی ہے، کبھی تو خود ہی انسان کا دل نہیں چاہتا بہت دنیا کو اپنے پاس جمع کرنے کو، اور کبھی حالات سازگار نہیں ہوتے، ترجیحات بدل جاتی ہیں. لیکن ایسے وقت میں بعض لوگ جو ظاہر پرست ہوتے ہیں نا, وہ چمک کو دیکھتے ہیں, چکا چونت, کس کا گھر اچھا, کس کی بلڈنگ اچھی, فرنیچر کہاں سے آئے, کہا وہاں جا کے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کس کا اچھا ہے, ان دونوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے, یعنی مسلمان اور کافر میں سے کس کا حال زیادہ اچھا ہے. یہ جو ندی کا لفظ ہے نا, نادا سے ہے, کلب کو کہتے ہیں, ندا پکارنے کو کہتے ہیں نا, نادی, کہ وہاں جا کے جنت کا معاملہ تو بات کا ہے. اس دنیا میں دیکھو تو یہ اپنی مجلسوں پہ فخر کرتے تھے, کیا آج کے دور میں مسلمان بھی فخر کرتے ہیں مجلسوں پہ؟ کیا آج ہمارے بھی پیمانے بدل چکے کہ نہیں؟ ہم کھانے پہ چاہے 2000 لگائیں لیکن ڈیکوریشن اور باہر کی سیٹنگ پہ 5000 تو نہیں لگا دیتے. نام, سٹیٹس, گھر, شادیاں, منگنیاں, طاقتیں, ہم بھی کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں آج ہم بھی تو اپنی مجلسوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ تو نہیں سمجھنے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو چلے گئے ان کو تو دیکھو, وَكَمْ أَخْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, ہم نے کتنے ہی قرن تباہ کر دے, کتنی بستیاں چلی گئیں. کہاں ہے آج قارون, کہاں ہے شداد, کہاں ہے فرعون اور کہاں ہے نمرود؟ ہم احسن اساسا ورئیا, وہ زیادہ بہتر تھے اساسے اور شان و شوکت کے اعتبار سے, فرنیچر کو کہتے ہیں اور ڈیکوریشن پیسز, کہ یہ بہت کچھ کہتے تھے دنیا میں, چھوٹا کہتے تھے ان کو, یہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے, باطل چیزیں جو چار دن کی کھیل تھی اس کو اپنی عزت کا مقام سمجھتے تھے. آج کہاں گیا؟ آج وہ سارا فرنیچر کہاں گیا؟ آج وہ اوک کی لکڑی کا فرنیچر کہاں گیا؟ وہ سندل وڈ کے فرنیچر کہاں گئے؟ اور وہ سارا کرسٹل کہاں گیا؟ کیا اس میں سے کچھ بھی نامے اعمال میں تلا, کچھ بھی ساتھ جائے گا؟ اگر دیکھا جائے تو اکثر ڈسٹریکشن پیدا کرنے والی چیزیں یہی تو ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں, اور انسان نیکیوں کے کتنے موقع ضائع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان کی دولت ان کو نہ بچا سکی تو تمہارے یہ نقلی چیزیں تمہیں کہاں بچائیں گی. آج کے دور کی دولت آرٹیفیشل ہے, پہلے ریئل گولڈز کی چیزیں ہوتی تھیں, آج تو چمک اوپر زیادہ ہے لیکن اندر وہ چیزیں نہیں ہے. پہلے دور کے بعد پتلی سی چین لینے سے بھی پہلے انسان کئی دفعہ سوچتا ہوگا کہ کیا میں افورڈ کر لوں گا, لیکن سب چلے گئے, کوئی بھی نہیں رہے گا. قل من کان فی الدلالت فلیمدد لہ الرحمن مدا, کہہ دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک مہلت دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں. حتی اذا رأوا ما یوعدون, یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. اما العذاب و اما الساعة, یا تو اللہ کے عذاب کی صورت میں یا پھر قیامت کی صورت میں, یعنی یا تو انفرادی طور پہ اس قوم کو پکڑ لیتے ہیں یا پوری دنیا ہی کو ختم کر دیتے ہیں. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ الشَّرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا, اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. اللہ اکبر, اللہ کے انعامات کی فراوانی آزمائش بن گئی. بعض لوگ دنیا کی دل فریبیوں پہ ریچھنے لگتے ہیں, اللہ ان پہ اور نعمتیں کرتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ ان سے خوش ہے, لیکن اصل میں آزمائش ہوتی ہے. آ جاؤ, پلٹ آؤ, اس طرف آؤ, دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے, اور بندہ اس کو اللہ تعالی کی پسند سمجھ کے پھر اسی دنیا میں گم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری ترجیحات بدلیں گی, اس دن پتہ چلے گا کہ کون اونچا تھا اور کون نیچا تھا. سورت واقعہ میں آپ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی پڑھتے ہیں, حافظۃ الرافیہ, بلندوں کو پست کرنے والی, جہاں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی نا قیامت کے دن, اس میں ایک یہ بھی تبدیلی ہوگی, جو لوگ بہت بڑے بنے ہوتے تھے وہ چھوٹے ہو جائیں گے اور جو چھوٹے تھے وہ بڑے بن جائیں گے. کہا اس دن پتا چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے تھے. کافر کو کچھ نہیں ملا، لیکن وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتے ہیں. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں. سبحان اللہ، ہر واقعہ مومن کی ہدایت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. کافروں کی خوشحالی نعمتوں سے ہوتی ہے، اللہ ان کو نعمتیں دیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. حالانکہ مومنوں کے لیے ہر آزمائش ہدایت کا سبب بنتی ہے. نعمت ملے تو شکر کر کے رب کا قرب، اور نعمت چھن جائے تو ناشکری کر کے صبر کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے جنت پا لیتا ہے، غم ملتا ہے صبر کرتا ہے جنت پا لیتا ہے، اور یہ حالت مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی. ہم اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لے سکتے ہیں، کیسا دل ہے؟ غموں میں پریشان ہوتے ہیں کہ مطمئن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں یا گھبراتے ہیں؟ اور خوشیوں میں غفلت چھا جاتی ہے یا اور تشکر ہے؟ بس ہر بندہ اپنے دل کی حالت سے اپنے اندر کا جائزہ لے سکتا ہے. سچا ایمان آپ کو مطمئن بناتا ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ مطمئن اور مسرور ہیں، کیونکہ مومن کی جنت اس کے اندر ہوتی ہے، اس کی دنیا اندر ہوتی ہے، وہ باہر کی دنیا میں نہیں جیتا. یہ باقی چیزیں اس کو تھوڑا بہت ارد گرد سے دکھاتا ہے، دکھتی ہیں، لیکن وہ متاثر نہیں ہوتا. اس کی خوشیاں بھی اندر سے پھوٹتی ہیں اور اس کے غم بھی اندر سے پھوٹتے ہیں. ہر بات سے عبرت لیتا ہے، ہر بری بات میں سے خیر لیتا ہے، اور کوشش کیا کرتا ہے؟ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. وہ کتنی ہیں، کتنی نیکیاں میرے دامن میں کہ اگر آج دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے کیا باقی رہ جائے گا؟ بس یہ اس کا غم ہوتا ہے، اور اللہ اس کو پھر دیتا بھی ہے ثواب، اور خیر مردہ، ثواب کے اعتبار سے اور واپس پلٹنے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، راز سے ردہ. اللہ تعالی ہم سب کو باقی رہنے والی نیکیاں کر کے توفیق عطا فرمائے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا سورۃ الکہف کی آیت 46 میں، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات. مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں، اصل تو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں. اس مختصر سی زندگی کو بیکار چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے انسان اس چیز کی تڑپ لگا لے کہ کچھ تو کر کے جانا ہے. کچھ کوششیں چاہے ادھوری سائی، لیکن میں نے اپنے پیچھے کوئی خیر کی بات چھوڑ کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں باقیات الصالحات کرنے والا بنا دے، اور اس وقت کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے؟ وقال لأوتين مالا وولدا، اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا. أأطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے اللہ تعالی سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، اور جن باتوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یعنی مال اور اولاد، ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، ایسا ہرگز نہ ہوگا، وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے۔ یہ آخری آیت کو چھوڑ کے آیت 80 تک، 77 سے لے کے 80 تک جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کا ایک خاص شان نزول ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ روایت رکھوں گی، صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی ابواب التفسیر میں آپ کو مل سکتی ہے، کتاب البیوع میں بھی ہے، مختلف حوالے اس کے موجود ہیں۔ حضرت حباب بن عرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں مکہ میں لوہار کا پیشہ کرتا تھا، یعنی آئرن سمتھ تھے۔ میں نے آس بن وائل سہمی کے لیے ایک تلوار بنائی، میں اس کی مزدوری مانگنے کے لیے آس کے پاس گیا، وہ کہنے لگا میں اس وقت تک تجھے مزدوری نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نہ جائے۔ میں نے کہا جب اللہ تجھے موت دے گا پھر تجھے زندہ کرے گا، میں تو اس وقت تک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا اچھا، اگر اللہ مجھے مرنے کے بعد زندہ کرے گا تو پھر مجھے مال اور اولاد بھی دے گا، میں اس وقت تمہارا حساب چکا دوں گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، انسان کی جرأت کتنی بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بات کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔ اسی کا ذکر ہے، افرأیت الذی کفر، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کیا۔ انداز کتنا خوبصورت ہے، بھلا آپ نے غور کیا؟ کوئی سوچے کیسے غور کیا، ابھی تو پڑھا ہی نہیں، ابھی تو پتہ ہی نہیں، لیکن یہ ایک توجہ کھینچنے والا انداز ہوتا ہے، اشارہ ہے اسی شخص کی طرف، آس بن وائل سخمی، جس نے کفر کیا ہماری آیات کا۔ وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہنے لگا میں تو دیا جاؤں گا مال اور اولاد۔ یہ کب؟ اس کا قول کہ اگر میں مر کے دوبارہ زندہ ہو بھی گیا تو پھر میں وہاں بھی مال دوں گا۔ یہ غلط فہمی لوگوں کو کب ہوتی ہے؟ یہ اس وقت ہوتی ہے جب دنیا میں بغیر کسی محنت کے اور کوشش کے کچھ ملنے لگتا ہے، جب دنیا میں لوگ اپنے پاس مال یا اولاد یا صحت یا جوانی یا حسن آتا دیکھتے ہیں تو وہ نہ جانے کیوں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اسی طرح آخرت میں بھی ملے گا، حالانکہ بہت ساری باتیں دنیا اور آخرت کی مختلف ہیں۔ دنیا میں اگر نعمتیں ملی ہیں تو یہ آزمائش کے طور پہ ملی ہیں، آخرت میں نعمتیں ملیں گی تو انعام کے طور پہ ملیں گی۔ تو آزمائش تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے، لیکن انعام کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ کرنا ہے اس دنیا میں۔ یہاں مل گئی امتحان کے لیے، امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو انعام میں وہ دنیا مل جائے گی۔ کیا مشکل ہے؟ کون کہتا ہے یہ مشکل کا سودا ہے؟ اللہ آسان کر دے تو بہت آسان ہے، چار دن کا پرہیز ہے پھر ہمیشہ کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو اتنا یقین کیسے ہے کہ مجھے وہاں مل جائے گا؟ اطلع الغیب، کیا غیب کی اطلاع مل گئی؟ اردو میں ہم بولتے ہیں مطلع ہونا، طلع، یہ وہی لفظ ہے جس سے طلوع شمس ہے، جھانکنا، جیسے خوشہ نکلتا ہے نا جب اس میں سے پھول بنتا ہے، کچھ اسی قسم کی کیفیت ہے یہ۔ کیا اس نے اطلاع پا لی غیب کی؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان نے اس کو کوئی وعدہ دی ہے، کوئی عہد ہے، کہیں لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں کہ تم دنیا میں چونکہ لے چکے ہو تو تمہیں وہاں بھی ملے گا؟ اگر تو کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے تو پھر تو تمہیں وہاں بھی امید رکھنی چاہیے، اور باقی رہ گئی کہ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو پھر سوچ لو، کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا، جو تم کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں لیکن تمہارے اس کہنے کا ایک نقصان ضرور ہوگا، اور وہ کیا؟ سنکتب ما یقول، ہم ان قریب لکھ لیں گے جو یہ کہتا ہے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا, اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ ہی کریں گے. یہ جو لفظ ہے نا نمدو اور مدہ, یہ میم دال دال سے, مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا, پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشیوں میں بہکتے پھرتے ہیں. مد کھینچنے کو کہتے ہیں. یہ جو تجوید میں ہم مدود پڑھتے ہیں, مد اصلی مختلف قسم کی جمد ہے, وہ بھی اسی سے ان لفظوں کو لمبا کیا جاتا ہے. یعنی ہم اس کو اضافہ ہی کریں گے, لمبا کر دیں گے, یعنی اضافہ بڑھ جائے گا ان کے عذاب کی کوانٹیٹی میں یا اس کی کوالٹی میں اضافہ کر دیں گے. اور باقی رہ گیا جو اس کا مال ہے جس پہ یہ مان کرتا ہے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, اور ہم ہوں گے وارث اس کے. کس چیز کے؟ مَا يَقُولُ, جو وہ کہتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے اس کا غرور کا یہ کلمہ اس کے نام اعمال میں لکھ لیا ہے, اور اس کے گناہوں کی اس سزا پر اس کی جسارت کے گناہ کا مزید اضافہ کیا جائے گا. یہ بہت بڑا انتقام ہوتا ہے رب کا. ہائی لائٹ کر لیجئے اس کو. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا, جب بندہ ایک گناہ کرے اور پکڑا نہ جائے تو اس کے اندر دوسرے گناہ کی جرت پیدا ہوتی ہے, اور یہ دوسرا گناہ کرنا اصل میں ایک سزا ہوتی ہے. بظاہر بندہ اس کو بھول سمجھتا ہے یا بھولا سمجھتا ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور میں نے یہ کر لیا اور میں نے وہ کر لیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تقوی کی دیواریں اندر کھچی ہوں تو انسان ایسے لمحوں میں اپنے آپ کو پھر روک لیتا ہے. اللہ اکبر. اور جو یہ کہہ رہا ہے, جس دولت اور مال کی بات کر رہا ہے, اس کے وارث ہم ہوں گے. ہے نا اللہ تعالی الوارث, جو کچھ اس دنیا میں ہے کل اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, آج بھی اسی کے, لیکن آج کچھ نہ کچھ اختیار تو ہمیں بھی دیا, لیکن کل پورا اختیار اس کا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا, اور وہ اکیلا ہی آئے گا. کبھی آپ نے دنیا میں کسی ایسے انسان کو دیکھا؟ بہت مال اور اولاد تھی, بچے تھے, بیوی تھے, اور پھر اچانک اللہ کے پاس چلا گیا. کبھی جانے والے کے ہاتھ دیکھا کریں خالی, کچھ پکڑانے کی کوشش کریں پکڑے گا بھی نہیں, ساتھ اس کی قبر میں کچھ چیزیں دفن کرنے کی کوشش کریں کچھ ساتھ نہیں جائے گا, اکیلا. ایسی آیتوں کو پڑھ کے کیا دل ٹوٹ نہیں جاتا؟ تڑپ ختم نہیں ہو جاتی دنیا کی؟ کسک اور حرص ختم نہیں ہو جاتی؟ اکیلے آئے تھے, اکیلے جاؤ گے, فکر اس کی کر لو. یہ مت سوچو کہ پیچھے کیا چھٹے گا, وہ تو ہوگا. دنیا میں رہتے ہو, کھانا بھی پڑے گا, جینا بھی پڑے گا, لیکن بس یہ دیکھ لو کہ وہاں کیا ہوگا. اگر یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے, زندگی کے نقشے بدل جائیں. اب اس کے ذکر کے بعد اوور آل کفار کے رویوں کے اوپر تبصرہ ہے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکون لہم عزا, ان لوگوں نے تو اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بن جائیں. ایسا تو نہیں ہوگا, ہاں وہ معبود ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے. یہاں لفظ عزا آیا ہے, عین زا زا اس کا روٹ ہے. عزا کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ معبود ان کے لیے عزت کا باعث اور مددگار ہوں گے. اور زدن کے معنی ہے دشمن, جھٹلانے والے, یعنی ان کے خلاف دوسروں کے مددگار. ٹھیک ہے, ان کے خلاف دوسروں کی جب مدد کریں گے تو ان کا نقصان ہی ہوگا نا، اس لیے یہ مخالفت کے معنوں میں آیا ہے. عزت سے مراد عربی میں وہ عزت نہیں ہوتی جو اردو میں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا طاقتور اور بالا دست ہونا جس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے. ایک لفظ ہوتا ہے ذلت، اس کا اپوزٹ ہے عزت. یعنی ان کے معبودوں کا ان کے لیے سبب عزت ہونا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی حمایت پر ہوں گے جس کی وجہ سے ان کا کوئی مخالف ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا. کہتے کہ وہ ان کی عزت بنائیں گے، ان کی مدد کریں گے. کلا، ہرگز نہیں. سیکفرون بھی عبادتہم، وہ تو خود ان کی ہی عبادت پہ کفر کر دیں گے، انکار کر دیں گے. ویکونون علیہم ضدا، اور وہ ان کے الٹا مخالف بن جائیں گے کہ یہ تو کچھ نہیں کرتے تھے. اور اس مخالفت کی کئی مثالیں مل سکتی ہیں. دنیا میں جو نیک بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا، ہم تو نہیں کہہ کے گئے تھے کہ ہمیں پوجنا، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ سب کام کیے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھروسے پہ گناہ کر رہے ہیں کفارے کی نیت سے، تو کل حضرت عیسیٰ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا. سورۃ مریم کے آخر میں ہم لوگ پڑھ چکے، پھر یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزہم ازا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت مخالفت حق پر اکساتے رہتے ہیں. کتنی بڑی خبر ہے، کچھ کافر یا کچھ شیطان ایسے چھوڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہر وقت آ کے کافروں کو، نافرمانوں کو مخالفت پر اکساتے ہیں، پش کرتے ہیں، پنچ کرتے ہیں، اٹھو کچھ بولو، کچھ کہو ان کو، ان کے خلاف بات کرو. اور جو لوگ شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں، شیطان ان کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دن بدن گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، سرکشی، نافرمانی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تعجل علیہم انما نعد لہم ادا، پس آپ جلدی نہ کیجئے. کس بات پہ؟ ان کے عذاب کے فیصلے پہ. کن پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں. انما نعد لہم ادا، ہم گن گن کے رکھ رہے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہو گیا نعد لہم ادا کہ ہم ان کے دن گن رہے ہیں، اور دوسرا مطلب ہے ان کی برائیوں کو گن رہے ہیں، ان کی زبان کے نکلے ہوئے ان لفظوں کو گن رہے ہیں. یہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں، اور کل پکڑے جائیں گے. مہلت کے دن پورا کرنے دیں. یوم نخشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کر کے لائیں گے کہ وہ رحمان کے مہمان بن جائیں. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے اللہ تعالی سے عہد لیا ہو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو بڑی بری بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو. کتنی بڑی بات ہے؟ کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، جس سے ابھی آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑے. کس بات پہ؟ کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو اولاد بنانے کی؟ ان کل من فی السماوات والارض الا اتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے. اللہ اکبر. لقد اخساہم و ادہم ادا، رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ کر رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے. وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، یہ سب قیامت کے دن اس کے حضور تن تنہا حاضر ہوں گے. اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے. پس اے نبی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، پس اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو بشارت دیں اور کج بحثی کرنے والوں کو ڈرائیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں. حل تو حص منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہے؟ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آیتیں کہ ایک آیت پڑھنے کے بعد دل نہیں چاہتا کہ بیچ میں دوسری بات کی جائے اور ایسے لگتا ہے کہ تسلسل ٹوٹ جائے گا. کتنی ردھمک ہے، وزن ہے، ایک آیت کا وزن دوسری پہ آ رہا ہے. میرے دل چاہ رہے کہ پہلے تلاوت سنیں پھر ان آخری آیتوں کی تفسیر ہوگی.
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إنعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
یوم نخشر المتقین الی الرحمن وفدا جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے کہ وہ رحمان کے مہمان بن جائیں. سوچئے ذرا اس دن کو کون کس کا مہمان بن رہا ہے اور کیوں بن رہا ہے, میزبان کون ہے, متقین کے اس قافلے میں کون ہوگا, کیا میں ہوں گی کہ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ وفدن کا لفظ جو ہے یہ وافدن کی جمع ہے, جیسے رکبن راکبن کی جمع. مطلب کیا ہے, ان کو گھوڑوں اونٹوں پر سوار کر کے بہت عزت اور احترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا. کیا میں اس میں ہوں گی؟ آپ نے کوئی بڑی سجی سجائی بارات دیکھی ہو, کوئی ایسا موقع جب لوگ پاؤں کے زمین پہ نہ ٹکیں, کیا شان ہوتی ہے اس وقت. اور عموماً دیکھیں کہ لوگ گروہوں میں جاتے ہیں نا, سب ویٹ کرتے ہیں, اچھا سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں پھر جائیں گے, آگے دلہا کی گاڑی پھر براتیوں کی. اب اس کی تو کیا حقیقت ہے اور کیا اس کی شان ہے, یہ تو لوگ اپنی نظروں میں کچھ بھی کہہ لیں, لیکن اللہ کی طرف جانے والوں کی شان کیا ہوگی. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں نا, پتہ نہیں بہت آرگنائز سی, بڑے اچھے پریسٹیجیس سے لباس میں پہنی بھی فوج کا تصور آنے لگتا ہے میرے ذہن میں. کیا تصور میں تھا کہ ہم رحمان کی طرف ایک وفد بنا کے لے جائیں گے, ایک گروپ جا رہا ہے مل کے سارے کن کو اللہ نے بلایا. جیسے دنیا میں حج پہ لوگ جاتے ہیں نا گروپس میں, اور وہاں بھی لکھا ہوتا ہے دیوف الرحمان, اور قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں جو دنیا کی سب سے سچی کتاب, اس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے. جو لوگ دنیا میں نیکی کے کاموں میں ساتھ ہوتے تھے وہاں بھی ان کا حال یہی ہوگا, ایک لیول کی نیکیاں کرنے والے, ایک طرح کا تقویٰ رکھنے والے, ایک طرح کا ایمان لانے والے. پتہ نہیں ہم اس گروپ میں ہوں گے کہ نہیں. میں سوچتی ہوں کہ ہمیں دنیا میں اتنا مصروف کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنی اس آخرت کے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں. دنیا میں کہیں جانا ہو نا, کوئی بادشاہ ہی بلا لے, یا کسی بڑے بندے کے گھر دعوت میں جانا ہو, جان پہ بنی ہوتی ہے کیا پہنوں گی, کیا کھاؤں گی, کیسے چلوں گی, چال ہی بدل جاتی ہے, ذرا اچھے کپڑے پہن لے, ادائیں بن جاتی ہیں. لیکن وہ لوگ جو رب کے مہمان بنیں گے ان کا کیا بنے گا؟ متقین. اصل یہ کہ تقویٰ آ جائے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى, اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے. وردا کا لفظ واردا سے, واردا کہتے ہیں کسی شخص کا پانی پینے یا پانی لینے کے لیے پانی کی جگہ, گھاٹ, کنویں یا چشمے پر اترنا. اس کی ضد صدرہ ہوتی ہے, سواددارا, یعنی پانی لے کر یا پانی سے سیراب ہو کر واپس لوٹنا. لیکن ورد کا لفظ جو یہاں آیا, اس کے معنی ہوتے ہیں گھاٹ کے, اور پیاسا بھی اس کا معنی ہوتا ہے, اور گھاٹ بھی مراد ہے جس سے پانی کی تلاش ہو. یعنی یہ پیاسے مجرم چاہتے تو یہ ہوں گے کہ کسی طرح پانی کے گھاٹ پر پہنچیں, اور پانی کی جستجو کرتے کرتے وہ جا پہنچیں گے جہنم پر, دوسری راہ ہی نہیں ملے گی. بھوکے پیاسے کیسے مفلوک الحال لوگ دکھتے ہیں نا. اگر آپ تقابل کریں تو ایک طرف متقی ہیں اور دوسری طرف مجرم ہیں. متقی کون ہوتے ہیں؟ بچتے بچاتے, ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنے والے. نیک نہ بھی ہوں پورے, لیکن نیک بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. اس کے برعکس مجرم کون ہوتے ہیں؟ جن پر جرم ثابت ہو چکے. ایک لفظ ہوتا ہے ملزم. ملزم تو دنیا میں بہت ہیں, الزامات تو بہت لوگوں پہ لگتے ہیں, لیکن مجرم کون ہوتے ہیں؟ جن کے جرم ثابت ہو جائیں. پر ان کے کیا جرم تھے؟ شرک سے لے کے صغیرہ گناہوں تک. اور پیاسے جہنم میں جائیں گے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہو. کس سے عہد لیا ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں قول اور اقرار, عہد کا مطلب ایمان اور تقوی. یعنی اہل ایمان اور تقوی میں سے جن کو اللہ نے شفاعت کی اجازت دی ہوگی وہی شفاعت کریں گے, ان کے سوا کوئی شفاعت کی اجازت نہیں رکھے گا. اس کے دو مطلب بنتے ہیں. ایک تو کیا ہے کہ سفارش صرف اس شخص کے حق میں کی جائے گی جس نے اپنے آپ کو سفارش کا مستحق بنا رکھا, کیونکہ اللہ کا عہد ہے نا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہو, کا حق یہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جنت دے دے. ایک تو یہ مراد ہے کہ اپنے عام استعمال کر کے اپنے آپ کو. دوسرا اس کا مطلب یہ کہ سفارش صرف وہ لوگ کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے. اس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں تم سے سفارش کرواؤں گا. لیکن مشرکوں کی تو کوئی سفارش نہیں, کچھ بھی کر لیں. کیوں, کیا مشرک تھے, کیا شرک تھا ان کا؟ اس کا جواب اب اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے. کون کہتے تھے یہ بات؟ یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, نصارہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, مشرکین نے مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, کچھ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کے بیٹے ہیں. ایک پوری نسل چلا رکھی تھی انہوں نے ایسی کہانیوں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. لقد جئتم شیئا ادا, تم تو ایک اتنی بھاری بات لائے ہو. ادا کا معنی ہوتا ہے بھیانک معاملہ, بڑی بات, جس کو کہتے ہیں نا کہ بلنڈر. تقاد السماوات یتفطرن منہ, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے. یتفطرن, فطرہ لفظ ہے اس میں بھی, فاطر السماوات والارض, تو یتفطر تھوڑا سا باپ کا فرق آ گیا, یعنی قریب ہے کہ آسمان ہی پھٹ جائیں اس سے. من ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ قالو, ان کے اس قول کی طرف. یہ قول ان کا بڑا برا ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتنی بڑی بات کہتے ہو کہ آسمان پھٹ جائیں, وطن شق الارض, اور زمین شق ہو جائے, پھٹ جائے. وتخر الجبال حدا, اور پہاڑ دھڑام سے گر جائیں. تخر کا لفظ خرا یخر سے, خار اور اتنی بھاری بات ہے کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. کہ تم اللہ کے بارے میں اتنی بات کہتے ہو. آج ہم کتنی دفعہ یہ باتیں سنتے ہیں, کانوں پہ جوں بھی نہیں رونگتی. ہاں ٹھیک ہے, اس اوکے, کوئی شرک کی بات کرے تو کہتے ہیں اس فائن, بہت بری بات ہے. اور ذرا کوئی زنا یا بدکاری کی بات کرے تو کہتے توبہ توبہ, بہت برا لگتا ہے وہ کام. لیکن شرک کی بات سن کے تو ایسے لگتا ہے کہ بس یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی. فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے. ان داؤل الرحمانی ولدا, دوبارہ وہی بات آ گئی, کیا تم رحمان کی اولاد بناتے ہو؟ حالانکہ وما یمبغی, اللہ کو تو یہ لائق ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں. کیا یتخذ ولدا, کہ وہ کسی کو اولاد بنا لے, اس کی کوئی اولاد ہو, کوئی کچھ اور چیز ہو اس کی. ان کل من فی السماوات والارض الا اتی الرحمن عبدا, ہاں اگر اس کے سامنے لوگوں کی اوقات ہے تو یہ ہے کہ وہ بندے بن کے آئیں گے, غلام بن کے آئیں گے. اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. اتنی بڑی بات کہتے ہو, کوئی غلام کو بندہ کیسے کہہ سکتا ہے, غلام کو بیٹا کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا اپنا بیٹا بھی کبھی غلام ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا, البتہ ہم نے اس کو گن رکھا ہے, بہت گننا. بار بار دیکھ رہے ہیں اس صورت میں عدا ابدا, اس کا لفظ بہت زیادہ آ رہا ہے. عدد سے گنتی کر کے رکھی ہوئی ہے, پورے کا پورا لکھا ہوا ہے, کرا ہوا ہے, بتایا ہوا ہے یہ سب کچھ. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, دوبارہ آ گیا, یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ہمارے پاس اکیلے آئیں گے, تنہا. آج تو دنیا میں بہت قسم کی باتیں کرنے والے ہیں نا, لیکن کل اکیلے ہوں گے, کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا ان کے غلط عقیدوں میں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے سب کو گن رکھا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں نکل سکتا, کسی سے کوئی بات چھپی بھی نہیں, کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. سورہ شعراء آیت 88 میں آتا ہے, یوم لا ینفع مال ولا بنون, اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے, جن کے ہیں ان کے بھی نہیں ہیں. آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک کردار تھا جو کہتا تھا میرے بیٹے اور مال کام آ جائے گا, آس بن وائل. یہاں ساروں کی خوش فہمیاں دور کر دی, کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اس دن مول ہے تو قیمت ہے تو ایمان کے بد عمل صالح کی ہے. کیا سید الحم الرحمٰن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے. سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے گا، یہ مکی صورت ہے اور ان دنوں میں نازل ہو رہی ہے جب صحابہ کرام مجبور تھے، قہر ٹوٹ رہے تھے ان پر، قریشی سرداروں کے ہاتھوں ستم رسیدہ تھے، ان کی نگاہوں میں حقیر تھے، اور اللہ اس وقت خوش فہمیاں دے رہا ہے، خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے دل تمہارے لیے تھڑک رہے ہوں گے، اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں محبتیں دے گا. اور یہ خوشخبری پوری ہوئی کہ اللہ نے صحابہ کرام کو وہ عزت عطا فرمائی کہ سارا جہاں ان کی محبت کے گن گا رہا تھا. آج تک صحابہ کرام کی محبت کی باتیں لوگوں کی زبانوں پہ، صرف وہی نہیں، ہر ایک شخص جس نے اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل صالح کیے ہوں گے، چاہے ابتدا میں لوگ ان کی بات غور سے نہ بھی سنیں، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن یاد رکھیے یہ ایک سچے دین کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو پھر عزت دیتا ہے، ان کو محبتیں ملتی ہیں، ان کو دعائیں ملتی ہیں. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان سے دور، کردار کے خراب، بظاہر دنیا والوں کے اندر بڑا پمپ اینڈ شو اینڈ گلیمر کیوں نہ ہو، لیکن بالآخر لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں اور لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وہی معروف روایت جو جتنی دفعہ بھی ذکر کی جائے اتنی دفعہ نہیں لگتی ہے. ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح صحیح بخاری میں بھی یہ روایت تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو پکار کر کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو. پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں پکارتے ہیں، پھر اہل زمین میں اس کی محبت نازل کی جاتی ہے، نام لیا جاتا اس بندے کا، پھر آسمانوں پہ محبت، پھر زمین پہ محبت. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. بس جبرائیل بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، بس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے. اور آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ. پھر یہی بغض اس کے لیے اہل زمین میں نازل کیا جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو لوگ بد کردار ہوتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. اصل بات یہ کہ انسان کے اعمال کی خوبی اس کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے اور آخرت میں بھی دے گی. کتنے دن انہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا ہوگا، چند سال اور مہینے آپ گن کے دیکھ لیں. 13 سال اگر مکہ میں تھے تو ان کو دنوں میں گن لیں کتنے کو دن ہیں، 10 سال مدینہ کے لگا لیں، اس میں بھی آخری دو تو نکال ہی دیں، فتح مکہ سے پہلے کے سال لگا لیں، تقریباً 20 سال تکلیفیں دی نا. اور آج اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، کوئی حد اور حساب ہے؟ تقریباً 1500 سال ہو رہے ہیں، 15 صدیاں گزر رہی ہیں. کیا چیز بھاری ہے، وہ چند گنتی کے 20 سال یا یہ کئی سو سال، 1500 سال اور قیامت تک. کیوں انسان گھبراتا ہے اللہ کے راستے کی مشکلوں پہ؟ اصل بات کرنے کی کیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور جب اللہ کے نبی کو یہ آیات سنائی جاتی ہوں گی، آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہوگی؟ اگر سچا ایمان نہ ہو تو انسان ایسے وقتوں میں تو ہنسے گا، مذاق اڑائے گا، کیا باتیں کرتے ہو جی، چھوڑو، آج تو لگتا ہے کہ اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے بگڑ جائے گی اور آپ یہ خوشخبریاں دیتے ہیں۔ آپ کو ہوتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، نان مسلم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے تھے، ایسے لگتا ہے کہ جب آپ بڑے دکھے ہوئے تھے لوگوں نے آپ کو باتیں کی، اس کے بعد آپ کو یہ آیتیں سنا کے خوش کیا، پھر کہا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آپ کی زبان پہ اس کو آسان کر دیا۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے کلام کو کسی کے لیے آسان کر دے۔ یہ رحمان کا کلام ہے، رحمان ہی آسانیاں کرتا ہے۔ کیوں آسان کیا؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقیوں کو بشارت دے دیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّى، اور کجبہسی کرنے والوں کو ڈرائیں، جھگڑا لو۔ لُدَّى لام دال دال سے، الدو کی جمع ہے، یہ الدو الخصام، پیچھے آپ پڑھ چکے سورت بقرہ میں، جھگڑا لو، یہاں اس سے مراد کفار مکہ ہیں۔ اور قرآن پاک کو آسان کرنے کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ عربی زبان میں اترا، جس کو سب جانتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ہے بھی آسان، آج وہ بھی پڑھ لیتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی، اردو کا ایک لفظ نہیں پڑھتے لیکن قرآن فر فر پڑھتے ہیں لوگ، اور سمجھنا تو ہے ہی آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، باقی رہ گیا آپ کو ستانے والے، تڑپانے والے، جلانے والے، تو وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم اس سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، حَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان بھی پاتے؟ کبھی کسی کی کوئی نشانی دیکھی یہ فلاں قوم کا ہے؟ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا، یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہے؟ کبھی کسی کا اشارہ کچھ ملا، کون ہیں، کہاں سے آئے، کبھی آپ نے ان کو محسوس کیا؟ یہ جو تو حسو کا لفظ ہے نا، یہ احساس کے معنی میں، الادراک بالحس، جس کے ذریعے سے ادراک حاصل کیا جائے، یعنی کیا آپ ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں؟ یہ ہے استفہام برائے انکار، دیکھنے میں سوال لگتا ہے لیکن انکار ہے، یعنی آج تو ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے، کیا آپ ان کو دیکھ سکیں یا چھو سکیں؟ اور جو رکزا کا لفظ ہے، رکس کہتے ہیں صوتے خفی، ہلکی ہی سی آواز جو آپ کو سنائی دے سکے، کوئی بھی تو ایسی بات نہیں ہے۔ کیا آج کسی کو قوم عاد کا کوئی بندہ دکھا، کوئی قوم لوط کا، کوئی کسی پچھلی گزری ہوئی قوم کا کچھ ملا؟ کہاں گئے وہ سارے؟ تو اسی طرح ان کو بھی یہاں نہیں رہنا۔ تو یہ تھی سورت مریم، ایک عورت کے نام پہ سورت، واحد سورت جو ایک عورت کے نام پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی باتوں کو عمل کرنے والا بنا دے، اور اس سے ہم اپنے لیے نصیحتیں لیں۔ بہت سافٹ اور بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ حالات کے نہیں ہٹنا۔ بی بی مریم علیہ السلام جیسی آزمائش کیوں نہ آ جائے زندگی میں، تم نے اپنے رب کے ساتھ اچھے ہی گمان رکھنے، اور مال اور دولت تو آیا اور آ کے چلا گیا، لیکن آگے تمہارے پاس کیا ہے؟ چند روایات آپ کو آیت نمبر 85 کے ناطے سے سنانا چاہوں گی، اللہ کے معزز مہمانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو نورانی سواریوں پر سوار کرے گا، اللہ کے مہمان خانوں میں عزت سے داخل کیے جائیں گے، جبکہ ظالم، گناہگار، اللہ کے نبیوں کے دشمن دھکے کھا کر جہنم میں پھکرے ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ مومن اپنی قبر سے منہ اٹھا کر دیکھے گا کہ اس کے سامنے ایک حسین خوبصورت شخص پاکیزہ پوشاک پہنے، خوشبو سے مہکتا چمکتا دمکتا چہرہ لیے کھڑا ہے. پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا آپ نے پہچانا نہیں، میں تو آپ کے نیک اعمال کا مجسمہ ہوں، آپ کے عمل نورانی حسین اور مہکتے ہوئے تھے. آئیے اب باعزت و اکرام محشر میں لے چلوں گا، کیونکہ دنیا کی زندگی میں میں آپ پر سوار رہا ہوں. بس مومن اللہ کے پاس سواری پر سوار جائے گا، ان کی سواری کے لیے نورانی اونٹ بھی مہیا ہوں گے. یہ سب ہنسی خوشی آبرو عزت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وفد کا یہ دستور ہی نہیں کہ وہ پیدل آئے، یعنی جب کوئی قافلے میں آتے ہیں نا لوگ تو پیدل نہیں ہوتے، کسی سواری پہ بیٹھتے ہیں، کہ ایسی نورانی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے کہ مخلوق کی نگاہوں میں ان سے بے تر کوئی سواری کبھی نہیں آئی ہوتی ہے نا. یہ جنت کے دروازوں تک انہی سواریوں پر جائیں گے، ان کی نکیلیں زبرجد کی ہوں گی. بہت ہی خوبصورت روایات ہیں. ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفد تو سواری پر آیا کرتا ہے. آپ نے فرمایا، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ پارسا لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اسی وقت سفید رنگ نورانی پردے دار اونٹنی اپنی سواری کے لیے موجود پائیں گے، جن پر سونے کے پالان ہوں گے، جن کے پیروں سے نور بلند ہو رہا ہوگا. وہ ایک ایک قدم اتنی دور رکھیں گے جہاں تک نگاہ کام کرے. یہ ان پر سوار ہو کر ایک جنتی درخت کے پاس پہنچیں گے جہاں سے دو نہریں جاری دیکھیں گے. ایک کا پانی پیئیں گے جس سے ان کے دلوں کے میل دور ہو جائیں گے، دوسری میں غسل کریں گے جس سے ان کے جسم نورانی ہو جائیں گے اور بال جم جائیں گے. اس کے بعد نہ کبھی ان کے بال الجھیں نہ جسم میلے ہوں، ان کے چہرے چمک اٹھیں گے اور یہ جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے. سرخ یاقوت کا حلقہ سونے کے دروازے پر ہوگا جسے یہ کھٹکھٹائیں گے، نہایت سریلی آواز اس سے نکلے گی اور حوروں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے خاوند آ گئے. خازن جنت آئیں گے، گارڈ مین، اور دروازے کھولیں گے. جنتی ان کے نورانی جسموں اور شگفتہ چہروں کو دیکھ کر سجدے میں گرنا چاہیں گے، لیکن وہ فوراً کہہ اٹھے گا، میں تو آپ کا تابع ہوں، آپ کا حکم بردار ہوں، اب ان کے ساتھ یہ چلیں گے. ان کی حوریں تاب نہ لا سکیں گی اور خیموں سے نکل کر ان سے چمٹ جائیں گے اور کہیں گے، آپ ہمارے سرتاج ہیں، ہمارے محبوب ہیں، میں ہمیشہ آپ میں نعمتوں والی ہوں، کبھی میری نعمتیں ختم نہ ہوں گی، خوش رہنے والی ہوں، کبھی نہ روٹھوں گی، میں یہیں رہنے والی ہوں، کبھی آپ سے دور نہ ہوں گی. یہ اندر داخل ہوں گے، دیکھیں گے کہ سو سو گز بلند بالا خانے ہیں، لو لو اور موتیوں پر زرد سرخ سبز رنگ کی دیواریں سونے کی ہیں. ہر دیوار ایک دوسرے کی ہم شکل ہے، ہر مکان میں 70 تخت ہیں، ہر تخت پر 70 حورے ہیں اور ہر حور پر 70 جوڑے ہیں. تاہم ان کی کمر جھلک رہی ہوگی اور ان سے ملنے کی مقدار دنیا کی پوری ایک رات کے برابر ہوگی. صاف شفاف پانی کی، خالص دودھ کی جو جانوروں کے تھن سے نہیں نکلا، بہترین خوش ذائقہ بے ضرر شراب طہور کی جسے کسی انسان نے نہیں نچوڑا، عمدہ خالص شہد کی جو مکھیوں کے پیٹ سے نہیں نکلا، نہریں بہ رہی ہوں گی. پھلدار درخت میووں سے لدے ہوئے جھوم رہے ہوں گے، چاہے کھڑے کھڑے میوے توڑ لیں، چاہے بیٹھے بیٹھے، چاہے لیٹے لیٹے. سبز و سفید پرندے اڑ رہے ہوں گے، جس کے گوشت کھانے کو جی چاہا وہ خود بخود حاضر ہو گیا، جہاں کا گوشت کھانا چاہا کھا لیا، پھر وہ قدرت الہی سے زندہ چلا گیا۔ چاروں طرف سے فرشتے آ رہے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں اور بشارتیں سنا رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، یہی وہ جنت ہے جس کی تم خوشخبریاں دیے جاتے رہے اور آج اس کے مالک بنا دیے گئے۔ یہ ہے بدلہ تمہارے نیک اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ ان کی حوروں میں سے اگر کسی کا ایک بال بھی زمین پر ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ امام ابن کثیر اس کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مرفوع حدیث ہے، مرفوع حدیث کی صحیح سند ہوتی ہے، لیکن تعجب نہیں کہ یہ موقوف ہی ہو، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہو، اور دونوں باتوں میں کوئی اشکال نہیں۔ خان اللہ، سوچتے نہیں ہیں نا اس جنت کو، اس لیے اس کی تڑپ نہیں پیدا ہوتی۔ کتنے مختلف انجام ہیں نا، ایک طرف پیاسے بھوکے زنجیروں میں ڈالے ہوئے، اور یہ جو بات ہم نے پڑھی نا عہد کی کہ جس سے اللہ نے عہد لیا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک روایت سنا دیتی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ ہوتی ہے رفع سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ اس کی چین جاتی ہے، صحیح روایت کی ایک قسم ہے، اور موقوف ہوتی ہے جو رک جاتی ہے صحابی پہ۔ ابھی بس اتنا سمجھ لیں، یعنی یا تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان موحدین نے اللہ کا وعدہ حاصل کر لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس سے میرا عہد ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ لوگوں نے کہا، حضرت ہمیں بھی وہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، یوں کہو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادتی، اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، میں عہد کرتا ہوں تیرے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں، اے اللہ اگر تو مجھے حوالے کر دے عمل کے تو قریب کر دے گا وہ مجھ کو شر کے اور دور کر دے گا مجھ کو خیر سے، لیکن اے اللہ تعالیٰ یعنی میں تیری رحمت چاہتا ہوں اور قیامت تک کے لیے، یعنی تیرے اس عہد میں آتا ہوں اور تو وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ مختلف الفاظ ہیں لیکن بات یہی ہے کہ جس کے دل میں خواہش ہوگی وہی کوشش کرے گا، اور جو کوشش کرے گا وہ انشاءاللہ چل پڑے گا، اور جو چلے گا تو وہ پہنچ تو جائے گا۔ آج جائے کہ کل جائے، جلدی جائے کہ دیر سے جائے، اللہ تعالی ہمیں یہ خواہش رکھنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے لگی آپ کو آج کی آیات؟ اصلا جو استاذہ اتنی زبردست آیات بتا رہے تھے وہ تو بہت ہی خوبصورت تھی الحمدللہ۔ احادیث جو ابھی بتا رہے تھے وہ بھی اگر مس ہو گئی ہیں تو ریپلے سیشن میں یا ریکارڈنگ میں لازمن ان کو نوٹ کریں، یہ بہت خوبصورت آیات تھی۔ جی کیا سیکھا آج کی آیات سے، کیا لیا؟ کہ ہم نے کیسے اعمال کرنے ہیں، ہم نے کیسے بننا ہے، شیطان تو ہر وقت ساتھ ہے ہمارے، کیونکہ شروع میں جو بتایا گیا بہت خوبصورت میٹرک آخری ڈرانے والی تھی، صحیح انسپائرنگ لیسن تھا، صحیح بات ہے۔ اور آج کی آیات کچھ دل دکھانے والے منظر اور خوبصورت منظر سے بڑی ہوتی، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ایک آپ کے پاس پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے، اگر آپ پازیٹیو مائنڈ یا اپنا سینس رکھتے ہیں آپ کو پتہ سے کتنا بندہ سکون میں نیگیٹو رکھتا ہے، وہ خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کو جو اچھا اب یہ جہنم اور جنت یہ بار بار بتانے کا مقصد کیا, اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو اتنی ڈسکرپشن اس کی بتائی جا رہی ہے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ, ابھی آگے بھی آیات آئیں گی نا جہنم کی بھی اور جنت کی بھی آتی ہیں, تو اس میں اس کا مقصد کیا ہے, اس سے کیا سمجھ آئی ہے؟ ابھی تک شروع سے ہم پڑھے ہیں نا فرسٹ پارس لے کر, اللہ ہم سے وہ عمل کروا لے جو جنت کا حق دار بنا دے جس کا بتایا گیا ہے جی آمین انشاءاللہ تعالی بنا دے. بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے, کیونکہ میں پرسنلی بتاتی ہوں جب ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ نا آیات مطلب ایک آیت لیں اس میں سے اپنے عمل کی بات میں کوئی بھی مطلب لینے پائے نہیں تھے, اس میں اگر میں لکھتی تھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی, تو ٹیچر کریکشن کرتی تھی کوشش کروں گی نہیں کوشش کرنی ہے شروع کرنا ہے ابھی, کیونکہ جب ہم ایک ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہے کہ ہم اپنے اچھے عمل سے جنت کے حقدار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکی کرنے کی تڑپ ہو, نیکی کرنے کی بھی تڑپ ہو اور کیا, نیکی صرف نہیں ہے نا, نیکی میں کچھ بات ہی ختم ہوتی, جنت اور جہنم کی ڈرانے کی آیات کو تھوڑا سا اور تھوڑا مجھے بتائیں. دنیا کی رنگینیاں ہمیں اپنے اصل انجام سے غافل کر دیتے ہیں, دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق دے, ٹھیک ہے جنت اور جہنم عمل کی بیسس پر ہیں, اور لیسن کی لاسٹ بار ڈیزائر پریکٹس اینڈ ڈیسٹینیشن, ٹھیک ٹھیک الحمدللہ. یہ جو میں نے کوشچن کیا نا جنت اور جہنم کا, یہ تو آپ کو اعمال کے بیسس پہ تو ہے نا کہ آپ کریں گے وہ بھی اچھا ہے, تو یہ بار بار کیوں آیا جا رہا ہے, کیوں بار بار ہمیں آگے آپ 21 پارے کے بعد زیادہ ہے ہی نہیں, اور آگے سے جہنم کا جب اس کو 70,000 لگامے ہوں گے, ایک لگام کو 70,000 پشتے کھینچ کر لے کے آئیں گے اس دن, تو اس میں دیکھیں کہ وہ بار بار کہی ہی اور ہے اس جہنم کے آگ میں ڈالنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھتے ہیں. ہمارے پیچھے بھی ساگر نے کسی تفسیر میں کوٹ کی تھی یہ والی اس کے بارے میں ڈیٹیل, تو وہ آپ ضرور کوشش کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ریمائنڈر ہے, کیونکہ انسان بھول جاتا ہے تو ہم نے لازمن کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, سوری تھوڑا مجھے ڈراپ کرنا پڑا اسی کے ہاسپٹل میں نکل گئے 10 بجے تھے. تو جنت اور جہنم کا بار بار ذکر کرنے کا ٹھیک ہے, ابھی بھی پلسرات کے بارے میں تصور بہت واضح ہو گیا ہے آج, ٹھیک ہے ابھی آگے بھی آئیں گے اور زیادہ. دیکھیے شروع میں جو آیات ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھنا ہے, میں تھوڑا سا اس سے بار بار اس کو زور دے رہی ہوں. دیکھیے آیت نمبر جو ہے 66 میں یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا, وہ کہتا ہے انسان کیا میں جب مر جاؤں گا مٹی میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے کیا بلا نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے قبل کے نہیں تھا وہ قابل چیز کچھ بھی نہیں تھا, یعنی انسان کی پیدائش کو دیکھنے اس سے پہلے کیا تھا, ہم اس دنیا سے آنے سے پہلے کا سوچیں اور دنیا کے بعد جو لوگ چلے گئے ابھی تک کسی نے آ کے ہمیں نہیں بتایا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں باتیں پتہ چل رہی ہیں, اس سے زیادہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوری نہیں جانتے. وی ڈونٹ گیٹ جنا جسٹ by wishful thinking as said in Surah Nisa, I want to tell you, we need to work hard by holding back our nafs against evil. بالکل جی بالکل, کوشش کرنی ہے ان سب چیزوں کو, یہ بار بار ذہن میں رکھیے گا. باقی اصل میں پتہ کیا ہے, ہمیں یقین نہیں ہے, ہمیں ہمارا ایمان کم ہے نا, تو ہم اس وجہ سے جب ہمارا ایمان میں کمی ہوگی ہمیں یقین ہوگا, وقتی طور پہ ہمارے سامنے کوئی ہمارا کلوز کا ریلیٹو چلا بھی جاتا ہے دور چلا گیا نا اور اس کو ہم بھول بھی جاتے ہیں, کچھ وقت میں آتا ہے لیکن نہیں ہمیں یاد آتا, لیکن ہم نے اپنی موت کو یاد نہیں, بس اگر تصور لے آیا کریں ہم کہ ہم اتنی منو مٹی کے نیچے ہوں گے پر ہمارا حساب ہو رہا ہو، جس تازہ جی بات ہمیں ریئلائز کرواتی بھی ہیں، تو اس میں ہم نے کیا کرنا یہ ضرور دیکھیں. اسی لحاظ سے دوبارہ آپ ان سب چیزوں کو لے کے سورہ مریم جی وی نیڈ ٹو میک آور عقیدہ ایمان ویری اسٹرانگیسٹ، صحیح بات ہے. اور اپنے عمل کو چیک کریں، اگر ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، دوبارہ سے پھر وہی بات کروں گی، اسائنمنٹس کے لحاظ سے آپ کی جو رہ گئی ہیں جو بھی ہیں آن ٹائم کریں، جو رہتا ہے اس کو بھی یہ نہیں گھبرائیں کہ میرا اتنا رہے گا تو میں کیسے کروں گی. اگر آپ نے اللہ کے لیے کمٹمنٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی آسان، چاہے کتنی ہی مشکلات، یقین کریں یہ پرسنلی بھی آپ سب جو لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، جن کے بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، ہر چیز کو سنبھال رہے ہیں، وہ ساتھ میں اگر آپ اللہ کے کام کو اہمیت، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے راستے سیدھے کرتے جاتا ہے. سب کو دیکھ لیں ماشاء اللہ، کل بھی ایک اسٹوڈنٹ ہماری ہیں عائشہ ترابی، ان کا مجھے فون آیا، یہ میں ان کا نام لے کے اس لیے بتا رہی ہوں تھوڑا سا کہ ہماری جو سسٹر ہیں ہماری کلاس میں، ان پہ اتنی مشکلات تھوڑی سی آئیں، لیکن ان کا جذبہ تھا، بیچ میں اتنا عرصہ بیچ میں رہی، لیکن انہوں نے ریکارڈ کرنی، انہوں نے میرے کو بولا تھا کہ آپ اٹینڈنس مارک کریں کہ آپ نے کلاسز لی ہیں. ان کے بہت زیادہ مسائل آئے ہیں، مطلب ان کی پرسنل ایسے میٹر تھے کہ میں ابھی ادھر نہیں بتا سکتی آن لائن آپ لوگوں کو آنی ہے، کیونکہ سارے سن رہے ہیں، کچھ ایسے بھی جہاں پہ نہیں بات ہو سکتی، یعنی کہ ان کے دو بچے ہیں اور اتنی زیادہ ایج بھی نہیں ہے ان کی، اس کے باوجود انہوں نے اس قرآن کو نہیں چھوڑا، دوبارہ سے اس کے لیے ٹائم نکالا ہے، اس کو ٹائم دیا ہے. تو ہم نے بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم نے بھی ٹائم دینا ہے اس قرآن کو، اور اس کے لیے جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے اس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ بننا. دیکھیں استاذہ جی نے کیا کہا لاسٹ میں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو ہم نے توحید کے راستے سے نہیں ہٹنا. یہ جو استاذہ جی ہمیں جو شارٹ میں خلاصہ دکھاتی ہے نا، یہ لازمن آپ نوٹ کیا کریں، چاہے کیسے بھی کیوں نہ کرو. جی سسٹر 8555 مسلم، مجھے میں نے شاید آپ کو میسج کیا تھا، ابھی آپ کو دیکھ کے دوبارہ سے مجھے اپنا نیم بتا دے، اٹینڈنس میں کنفیوژن ہو رہی تھی کہ آپ کا نیم کیا ہے نا، وہ مجھے پلیز بتا دیجیے گا. پھر ایک منٹ اور لوں، پھر اس میں آپ کو تجوید ہوگی، تجوید کے بعد ان شاء اللہ بریک. یہاں پہ آ رہا ہے نا، ول واقعات الصالحات خیر، اب نیکی جو باقی رہنے والی نیکیوں سامنے وہ والی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ لازم کوشش کرنی ہے، اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا عہد کیا ہے، صرف اللہ کو ہی، اللہ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے. کل میرے استاد جی کہہ رہے تھے نا، آج اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ اگر ہمیں جنت ملے گی، ہم سب کچھ ملے گا، وہ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہمارے اس میں ہم اچھے نہیں ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے یا کچھ ہوگا، صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی. اور یہ ساری جو اتنی زیادہ آگے آئے گی جنت کی بات، اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو اس کی منظر کشی کی گئی ہے وہ بتایا جائے گا، جنت دیکھیں. لیکن جہنم بھی اتنی ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کل کہہ رہے تھے کہ ان کو میں نامراد نہیں کروں گا، بلکہ ان کے والد کو برجو کی شکل میں اٹھایا جائے گا کہ وہ شرمندہ نہ ہو سب کے سامنے، سب کے سامنے شرمندہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ لازمن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو اعمال ایسے کریں کہ ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو. کوشش تو کی جا سکتی ہے نا، وہ لازمن کوشش کیجیے گا. ان آیات بہت ہی خوبصورت، اور ان میں بہت ایک ردم تھا، کیونکہ ہر ایک کا دیکھے، ادا ہے، ددا ہے، ولادا ہے، خدا ہے، ولادا ہے، مطلب اینڈ میں جو ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک سیکوینس رکھا ہے نا، بہت خوبصورت ہے. اس کو سننے میں، سنیے گا ان کی تلاوت دوبارہ سے، اور دعا کریں کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے طلب ڈال دے، محبت ڈال دے، خاص کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے، کیونکہ اگر ہمیں لاسٹ ویک بھی نہیں ہو سکی تو اس ویک بھی نہیں ہے، تو ابھی انشاءاللہ آج ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ ریڈی رہیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله
رسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يغلبنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يغلبنا.
كتاب الله الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى رسول الله معلمنا،
رسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يغلبنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يغلبنا.
كتاب الله يغلبنا العمل به، كتاب الله يغلبنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب هلم.
لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة تزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طبتم يا أهل القرآن. يا أفلاكاً دارت ألا تنضي شرفاً وأضيئي تراتي للقراه وأضيء أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان. شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر.
یہ زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان تو ہی ابتدا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان دلا مکان.
سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر. سبحان اللہ
سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر
یہ ساری عظمتیں وسعتے ہیں بے ترا وتعز من تشا وتذل من تشا جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا
سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ
سب شاہ و گدا عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا شارق سے تو قریب ہے میرے خدا
سبحان اللہ والحمد للہ
الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سب بریک سے واپس آ گئے جی ابھی بھی کافی لوگ ابھی واپس نہیں آ رہے جی جلدی سے سب لبیک ٹائپ کریں کیونکہ انشاءاللہ تجوید سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے مسجد نکالیں اور انہی خوبصورت آیات کو جو ہم سورہ مریم سن رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں گرامر کے بعد انشاءاللہ تعالی کتاب دعا کریں گے ٹھیک ہے آپ نے مسئلہ ریڈی رکھیے گا اس کے بعد انشاءاللہ مفتاح القرآن کیونکہ آپ کو لنک سینڈ کیا ہوا آپ کے پاس سیف ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پھر بعد وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وبك آمنا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. Lesson 159 at number 66 to 98 Surah Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.
ويقول الإنسان أإذا ما سوف أخرج حيا.
أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.
أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم.
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم
حول جهنم جثيا.
حول جهنم جثيا.
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.
ثم لننزعن
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
وإن منكم إلا ذاردها. ربك حتما مقضيا.
كان على ربك حتما مقضيا.
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الحادثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا.
أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا
وكم أهلكنا قبلهم
قل من كان في الضلالة فالحمد لله الرحمن مدا
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا
حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة
حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة
فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين
أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا
أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا
كلا
كلا
سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
كلا
كلا
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين
الكافرين تؤزهم أزا
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا
فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا
لقد جئتم شيئا إدا
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
وتخر الجبال هدا
وتخر الجبال هدا
أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد وعدهم عدا
لقد أحصاهم وعدهم عدا
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
فإنما يستغناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا
فإنما يستغناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر
قوما لدا
وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
هل تحس منهم
ذکر یا ذکر رب یا دوبارہ اس حصے کو پڑھا حل تو خرص سے جی یہاں پر لسن پورا تھا اور سورت مریم بھی پوری ہوئی سبحان ربک رب العزت والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی تجوید کہ تو ماشاء اللہ بھی کافی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے الحمد للہ. تو ابھی ہم ان شاء اللہ تعالی العزیز مفتاح القرآن اسٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 12 سے. میں آپ کو لنک سینڈ کر دیتی ہوں تو اس کو آپ اوپن کر لیں ٹھیک ہے, یہ آپ نے بس سیو کر لیں. میں نے بھی بولا تھا آپ نے لیپ ٹاپ پہ بلکہ کوشش کریں اس کی آپ کو بکس مل جائے تو اس پہ مطلب آپ لوگوں کو زیادہ آسانی ہو جائے گی. لیپ ٹاپ پہ اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوا ہے تو وہ بھی آسان ہے, ایزی ہے. لیپ ٹاپ پہ کر لیں, اپنے ٹیبلٹ پہ کر لیں. موبائل میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ موبائل میں ظاہر کلاس کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو کھولنا اتنا تھوڑا سا پرابلم آ جاتی ہے, لیکن اتنا مسئلہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سب نے لنک یہ میں نے سینڈ کیا ہے پیج نمبر 12 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ادھر اگر آپ نے اوپن کر لیا ہے تو پلیز 1 ٹائپ کر دیں. ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. جی ہم فیل دیکھ رہے تھے, فیل پیج نمبر 11. میں پیچھے بیک اپ تھوڑا سا جاتے اس کو ریوائز کر کے ہم آگے آتے ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا پیج نمبر 11 یا تا حمزہ نون. ٹھیک ہے, یہ چاروں علامتیں فیل کے شروع میں آتی ہیں, اس کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال کبھی مستقبل کیا جاتا ہے. اچھا جیسے میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ ہمارے جیسے اردو میں انگلش میں جو ہے تین جو ہے زمانے پائے جاتے ہیں, پریزنٹ پاسٹ فیوچر. ٹھیک ہے, لیکن عربی جو ہے ان کی گرامر میں صرف دو ہوتے ہیں, فعل ماضی اور فعل مضارع, میم دال الف را عین. ٹھیک ہے, فعل مضارع اور فعل مضارع میں جو ہے یہ پریزنٹ بھی آ جاتا ہے اور فیوچر بھی آ جاتا ہے. اس کو ساتھ میں اگر آپ بریکٹ میں لکھ لیں گے تو یہ آپ کو آسانی رہے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نا کبھی زمانہ حال. اچھا یہ جو چیزیں ابھی آپ نے تھوڑی سی ٹرکی ہوں گے نوٹ کرنا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیل ہے نا یہ شروع میں چار کب آئے گا, جب پاسٹ میں ہوگا یا فیوچر میں, سوری پریزنٹ میں ہوگا, کبھی زمانہ حال اور کبھی مستقبل یعنی فیوچر میں پایا جائے گا. یا کو ہم نے دیکھا تھا, تا بھی جیسے یخ کو لکھا ہوا ہے, یخ مینو لکھا ہوا ہے, یخ لوکو, جب بھی یہ فیل کے اسٹارٹ میں لگے گا تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ فیل ہے. لیکن آپ نے اس کو دیکھنا ہے فیل میں کیا ہوتا ہے, کسی کام کا کرنا ہونا پایا جانا. ٹھیک ہے نا, اور اسم کیا ہوتا ہے, اسم ایک چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے, اس میں بعض دفعہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہم آگے جا کے کریں گے لیکن اس بک میں نہیں ہے. جیسے اسم جو ہے نا صفت کے لحاظ سے ابھی آ سکتا ہے, جیسے اللہ کی رحمت, جو رحمت ہے نا یہ صفت ہے اللہ کی رحمت جو ہے, اور یہ بھی اس میں آئے گا. یہ تھوڑی سی چیزیں آئیں گی, یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا کر کے. تو ابھی ہم نے دیکھا تھا یا کے ساتھ, تا کے ساتھ, حمزہ کے ساتھ دیکھا تھا, آج ہم شروع کریں گے نون کے ساتھ. ٹھیک ہے, نون کے ساتھ کیا ہے, یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر و مونث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ ہم کیا جاتا ہے. مثلا نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے, پریزنٹ بھی آ گیا اور فیوچر بھی آ گیا. ٹھیک ہے, ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے. نرجو, ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے. نخلق, ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اب ان جو چار ہیں نا, اس کو تھوڑا سا جو ہم نے پیچھے سے دیکھا نا, یا تا اور حمزہ, اب اگر اس کے ساتھ لگا لیں یستعین, جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا پلٹ آف جو ہے نا وہ ایک دم غائب ہو گیا تھا, فوراً دوبارہ سے آ گیا وہ بہت جلدی. یہ الحمد للہ فرحانہ بجی ٹچ رہیے گا, کیونکہ یہ پلٹ آف میں بعض مسئلہ آ جاتا ہے, تو پلیز آپ مائک لے لیجیے گا. تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے, ابھی ٹھیک ہے جی, جتنا بھی یہ میں نے کیا آپ سن رہے تھے نا, نستعین نون کا شروع کر رہے ہیں, نرزقو, یرزقو, ارزقو, ترزقو, نخلقو, یخلقو, تخلقو, اہلقو. ٹھیک ہے, اسی طرح نعبدو میں دیکھیں, نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اس کے ساتھ آپ یعبدو, وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تعبدو, تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے. اعبدو, میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. اعبدو کی تو اگزامپل سورہ کافرون میں آتی ہے نا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو ما تعبدون, تاب کی بھی آگی ہے, اس کی بھی آگی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. ایاک نعبدو, صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, سورہ الفاتحہ میں. و ایاک نستعین, اور یہ بھی صرف فاتحہ کی ہے, وہ صرف تجھ ہی سے. مدد مانگتے, جی پیج نمبر 12 مفتاح القرآن میں. پھر دیکھیں, نؤمنو ببعضیم و نکفرو ببعض, بعض پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو مین چیز نون, نؤمنو, نؤمنو اور نکفرو, آپ نؤمنو کے ساتھ آپ یؤمنو بھی لگا سکتے ہیں, اومنو بھی لگا سکتے ہیں, تو مینو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اسی طرح نکفرو کے ساتھ یکفرو, نکفرو انکار کرنا, وہ ہم انکار کرتے ہیں, یکفرو وہ انکار کرتے ہیں, تکفرو تم انکار کرتے ہیں, اکفرو میں انکار کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح دیکھیں, قد نعلم انہ لا یحزنک الذین یقولون, سوری, لا یحزنک الذین یقولون, یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو غم میں ڈالتی ہے وہ باتیں جو کافر کرتے ہیں. اب یہاں پہ نعلم آگے ہم, اس کی بجائے بہت سی جگہوں پہ قرآن میں آیا ہوا ہے, یعلم بھی آ جاتا ہے, تعلم بھی آتا ہے, اور اعلم, یہ تو ماشاء اللہ بہت زیادہ اگزامپل ہے پورے قرآن میں. ٹھیک ہے, یہ آپ بلکہ خود سے فائنڈ آؤٹ بھی کریں, تھوڑا سا اس کو سمجھیں, کیونکہ یہ کرنا ہے آپ نے کوشش, اگزامپلس ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اب ان چار جو ہم نے ورڈ ہے نا, جو ہم نے لفظ دیکھے ہیں, یا تا حمزہ نون, یہ جو نوٹ ہے یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھنا ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. کیسے, اگر ان چاروں تو یا تا حمزہ نون پر پیش ہو, ٹھیک ہے, اس پر اگر پیش ہے اور آخری حرف سے پہلے زمانے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں, میں تھوڑا سا آپ کو بتا, یہاں پہ دیکھو لکھا ہے یخلقو, قاف کے اوپر پیش آ گئی ہے نا, لام کے اوپر کیا ہے, زبر ہے. ٹھیک ہے, قاف پہ پیش ہے, لام پہ زبر ہے. اب یہ جو پیچھے ہم نے نون میں دیکھا ہے, وہ ہم نے دیکھا تھا نخلقو, لیکن یہاں پہ یخلقو, شروع میں یا کے اوپر نخلقو اگر آ جائے, ہم پیدا کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. یخلقو بھی ہم نون اگر لگائے تھے نا, نون کے اوپر پیش ہی آئے گی. یہ اگر اس کی آپ پریسنگ کرتے ہیں نا, مانگتے ہیں یہ مطلب یخلقو لکھ دیں گے, اس کا ٹرانسلیشن یعنی ہم پیدا کرتے ہیں یا کیے جائیں گے یا وہ پیدا کرتے ہیں کیے جائیں گے, تو اس کی ٹرانسلیشن غلط ہو جائے گی, وہ پوری آیت کا جو ہے میننگ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یا تا حمزہ نون پر اگر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو, ٹھیک ہے, اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا, یعنی پریزنٹ یا فیوچر میں. یخلقو ہاں, یہ میں نے آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتایا نا, نخلقو تخلقو, یہ آگے انشاءاللہ ایکسرسائز آئے گی نا, آگے انہوں نے تھوڑا سا ایکسرسائز بھی ہے اور آگے سے یہ ساری انہوں نے کیٹیگری بتائی, اسے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں یعرفو وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا, یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا قتل کیا جائے گا, یشرکو وہ شریک بنایا جاتا ہے یا بنایا, کیونکہ ہم چار پڑھ چکے ہیں, پڑھے ہیں نا فیل کی, ابھی جو مین علامتیں ہیں یہاں پہ انہوں نے یا کے ساتھ دی ہے. ٹھیک ہے, اس کی جگہ آپ نون لگا کے لکھ لیں چاروں کے ساتھ, نخلقو نعرفو نقتلو یشرکو, اسی طرح تا کے ساتھ کریں تخلقو تعرفو تقتلو تشرکو, پھر اسی طرح حمزہ لگا. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں اگزامپل دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو یہ میں نے اگزامپل دی ہے نا, یہ آیات قرآن میں استعمال ہو رہی ہیں. یعرف المجرمون بسیماہم, پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے. آپ یہاں پہ پہچانے جاتے ہیں نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے, پہچانے جاتے ہیں یا پہچانے جائیں گے, فیوچر کی بات ہو رہی ہے اپنے چہروں سے. ٹھیک ہے, ولا تقولوا, اب اس کا آپ دوسرے طریقے سے نہیں کر سکتے, یہ جو ہم نے پیچھے کرتے ہیں مانگتے ہیں, یہاں پہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا اس میں آئے گا. ٹھیک ہے, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله, اور مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے کہ وہ مردہ ہے. پھر آگے ہے اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں ہے. یہاں پہ جو یقتل لکھا, کیسے پتا چل رہا ہے کہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے؟ جی کیسے پتا چلے گا آپ, کیا حال ہے یہ اس کی, کس کی بات ہو رہی ہے؟ آیت کو دیکھیں نا, یورپ المجرمون بسیماہم, مت کہو. اب یہ جو کیوں فیوچر کی بات کی جا رہی ہے, پہچانے جائے گی یہاں پہ قیامت کا منظر آ رہا ہے. اس رول سے نہیں, اس رول سے نہیں دیکھیں گے رئیس مصور, تھوڑا سا سینٹینس کو قرآن کے ٹرانسلیشن کو بھی دیکھیں نا. یورپ المجرمون بسیماہم, یہ قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے, اور جو قیامت ہے وہ ابھی آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یو قتلو کیا جاتا ہے, لیکن نیکسٹ میں آپ دیکھیں نا, نیکسٹ میں انہوں نے بتایا پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. ولا تقولوا نہ کہو لمن یقتل, کہ وہ قتل کیا جاتا ہے اللہ کے نام, بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ قتل کرنا یعنی اللہ کے راہ میں مارا جانا وہ ہو گیا, پریزنٹ ہے, یعنی وہ شہید ہو گئے, بلکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے, اس کا آگے سے انہوں نے بتا دیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 کو. ٹھیک ہے, سمجھ آئے گی اس کی, اتنے کلیئر ہوگی آپ کو. اس میں کوئی کوشچن ہے تو پلیز پوچھے, پھر آگے ہم آگے نیکسٹ نوٹ پڑھتے ہیں. جی نوٹ میں جو ہے نا, نارملی تو آپ کو یا تا ہم سنوں جہاں بھی آئے گا فیل کے ساتھ وہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ فیل ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو دوسرا انہوں نے نوٹ بتایا ہے کہ جب بھی یا تا حمزہ نون کے اوپر پیش آتا ہے نا, اس سے پچھلا جو ورڈ ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگا, تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ کیا. یہ چھوٹا سا اگر آپ ٹرک ذہن میں رکھیں گے, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے, ان کی ایگزامپل ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو سمجھ آئے گی, یہ ایگزامپل سے آپ کو وہ چیز زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی. پھر آگے دیکھیں نیکسٹ نوٹ. جی یہاں پہ لکھیں آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہے, پھر نیکسٹ پیج میں اسٹارٹ کروں پیج نمبر 13 سے. جی الحمدللہ, کیونکہ ضرور آپ دیکھیں آپ میرے سامنے نہیں ہے نا, تو پھر مجھے آپ لوگوں کا جو ہے یہ لازمی فیڈ بیک چاہیے, فیڈ بیک کے بغیر میں آگے نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, کوئی کنفیوژن والا نہیں ہے, اتنی حد تک الحمدللہ کلیئر ہے نا, کیونکہ یہ آپ جتنا زیادہ اس کو قرآن میں اس کی نوٹ کریں گے انشاءاللہ آپ اس کی زیادہ طریقے سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ ہے نوٹ, پیج نمبر 13 پہ ہے, اس سبق میں تا کے مذکورہ ترجمے کے علاوہ 10 ذیل معنی اور مفہوم بھی پائے جاتے ہیں. یعنی تا کے جو ہم نے ترجمہ ایک دیکھا نا, تم ایک کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, پیچھے آ جائے اس کو میں دوبارہ سے آپ کو پیچھے لے کے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تا جو ہے پیج نمبر 11 پہ آ رہا ہے نا, اس علامت کا ترجمہ عموماً تو مراد کیا جاتا ہے. تسمع تو سنتا یا سنے گا, تعلم تؤتی تشاء. ٹھیک ہے, ہاں جی تم. ٹھیک ہے, اب انہوں نے یہاں پہ جو ہے, آپ پیج نمبر 13 پہ واپس آ جائیں, تھوڑا سا صرف تھوڑا سا آپ کے تھوڑا سا دیکھنے کو, پھر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے نا. آپ پیج نمبر 13 پہ ہے نا, نوٹ اس سبق میں تا کے مذکورہ ترجمے کے علاوہ اس کے اور بھی ڈفرنٹ معنی کیے جاتے ہیں اور مفہوم ڈفرنٹ کیٹیگری میں استعمال ہوتا ہے. کبھی تا کا مفہوم وہ ایک واحد مونس, ایک واحد فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا الگ سے ترجمہ کرنا پوسیبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. مثلا لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اب تجزی جو ہے نا اس ورڈ کا حصہ ہے, یہاں پہ الگ سے ہم تا کا تم تا تی تو نہیں کر سکتے, اس کا صرف جو ٹرانسلیشن دیکھو انہوں نے انڈر لائن کیا ہوا, اس کو آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے نہیں کام آئے گی کچھ بھی. ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ دیکھیے, وتر ہاکو کوم ذلہ, اور چھائی ہوگی ان پر ذلت. یہ ایک ورڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک مونس ہے واحد, یہ ایک مونس انہوں نے بتا دیا ہے, اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہم کریں گے آئے گی چھائے گی اس طرح آئے گا, اور یہ علیحدہ سے ہم تا کی ٹرانسلیشن اس میں نہیں کریں گے. جی اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو پلیز کوشچن کریں, پھر میں نیکسٹ اگلا نمبر 2 دیکھوں. جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے, ایز اے پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے صحیح, اب نیکسٹ نمبر 2 میں دیکھ لیں. قرآن مجید میں یہاں پر تا اس ورڈ کا پارٹ ہے. ایکسیلنٹ, ایز اے پریپوزیشن نہیں نائلا, این کے 20 دونوں کا مکس کر دیتی ہوں نائلا یا ناسیا. یہاں پہ جو ہے نا تا کو دیکھیے, اس ورڈ کا حصہ ہے, جیسے ابھی سانا نے بولا نا, یہ پریپوزیشن کے طور پر سوری نہیں آئے گا, یہ اس ورڈ کا حصہ ہے. جس سے پیچھے آپ نے تا کا, آپ نے, میں نے اسی لیے آپ کو پیج نمبر 11 پہ لے کے دی, تو وہاں پہ اس کا تا کا میننگ کیا ہے. یہاں پہ تا کی اپنی یہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ صرف ایک نارمل اس ورڈ کے اندر اس کا پورا ایک میننگ بنتا ہے. تجزی ترحاکو ہم کو علیحدہ سے لگا لے وہ ضمائر ہے, تجزی اور ترحاکو ہم, ترحاکو جو ہے یہ ایک ورڈ ہے, جس طرح آپ کا ایک نام ہے ثانیہ ہے نائلہ ہے, تو اس کے اندر اب کسی کے اندر تانیہ آ رہا ہے, تا ویسے ہم تم کے لیے استعمال کر, اب تانیہ کے ساتھ تار ہے تو اس کو ہم علیحدہ تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ اسپیسیفک نیم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سمجھ آئے گی, اب اردو کے ایگزامپل سے میرا ہمیں زیادہ اچھا سمجھ آیا ہوگا. اب نیکسٹ میں دیکھ لیتے ہیں, نمبر 2 میں دیکھیے, قرآن چیز میں تا کا استعمال ایسی ہر چیز کی جمع کے ساتھ بکثرت استعمال ہوتا ہے, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جو انسان کے علاوہ ہو. مے بی اٹس ہیلپنگ ورڈس, یہ ورب میں بھی نہیں, نہیں یہ رہی سبھی, تھوڑا سا اس کو لے کے چلتے نہیں, ان شاء اللہ جس سے آپ گرامر کے اور ڈیٹیل میں جائیں گے نا, یہ خود بخود آپ یہ جو نا کلیئر, تھریوں میں آپ کنفیوژن ہوگی لیکن یہ کلیئر ہو جائے گا. اس کو بعد میں ہم ایکسرسائز بھی دیکھیں گے, اس میں آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ہیلپنگ ورب جو ہے نا وہ حرف ہم نے دیکھے ہیں, وہ ابھی آئیں گے آگے ان شاء اللہ, وہ آپ کو اس کو بھی بتاؤں میں. یہاں پہ جو ہے نا ابھی ہم دیکھ رہے تھے نمبر 2, قرآن مجید میں تا کا استعمال ہر چیز کی جمع کے ساتھ بکثرت ہوتا ہے جو انسان کے علاوہ, اور اس کا ترجمہ الگ سے ممکن نہیں. کیسے, جیسے میں نے ایگزامپل دی ہے قرآن کی آیات سے, لا تدرکہ الابصار, اور اس اللہ تعالی کو آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی, اس کو گھیر نہیں سکتی, اس کو پا نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تدرکو پانا احاطہ کرنا, ٹھیک ہے گھیرنا. اب یہ جو تدرک لفظ ہے اس کو ہم تا کو علیحدہ سے ڈفرینشیٹ یہاں پہ نہیں کریں گے, ہم اس کو تا تو کے معنوں میں نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح حل تستوی الظلمات والنور, کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ہم تا کو علیحدہ سے نہیں لیں گے. اسی طرح نمبر 3 جو آ رہی ہے, کبھی علامت تا میں کام کو اہتمام سے کرنے کے لیے, یعنی زیادہ اس کو امپورٹنس دینے کے لیے اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے, اور اس مفہوم میں تا کے ساتھ اس فعل میں موجود شد بھی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو زیادہ اس چیز کو امپورٹینس دینے کے لیے تا کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ فعل میں شد بھی استعمال ہوتی ہے. جیسے انہوں نے اگزامپل میں دیا ہے تطہرنا, ٹھیک ہے, وہ عورتیں بالکل پاک ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل کون سے ہیں, ابھی ہم دیکھیں آگے سورہ کون سی پہ ہے. توکل تو, میں نے مکمل بھروسہ کیا. اب توکل کرنا ہم نے پڑھا ہوا ہے, اس میں ہم آپ تا ہو علیحدہ, کیونکہ توکل کا لفظ ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, توکل اللہ پہ بھروسہ کرنا, ٹھیک ہے نا. تو آپ تا کو آپ واؤ کے ساتھ ہٹا دیں گے, جس کو الگ سے یہاں پہ کوئی میننگ نہیں ہے. تولو بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہو رہا ہے, وہ سب بالکل پھر جائیں. تتبدل پوری طرح متوجہ ہونا, یہ ایک ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اب ان کو آیات میں دیکھ لیتے ہیں. 16 جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے, نیچے انہوں نے بریکٹ لکھا ہوا ہے کون سی سورہ کی آیت نمبر ہے اور کون سی سورہ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, بس جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 ہے, اور پوری طرح متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف سے, اس کی طرف سب سے کٹ کر, ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم پڑھیں گے سورہ مزمل 29 میں بارے میں. پھر ہے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ وَإِلَيْهِ أُنِيب, اور اس پر میں نے مکمل بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. جی اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو مجھ سے پوچھیں. پارٹ 3 یہاں تک مجھے ٹائم کلیئر ہو گیا. جی پیج نمبر 13 ہے, دوبارہ سے میں آپ کو لنک سینڈ کرتی ہوں, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس اور سیو کر لیں, ٹھیک ہے. پیج نمبر 13 ہے جی, یہاں تک کلیئر ہے. کیونکہ اس کو دوبارہ سے آپ لوگ خود سے پڑھیں گے نا, اس کو ڈسکس کریں, بلکہ اپنے گروپ لیڈر کو بھی بولیں, وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا اگر آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے نا, گروپنگ کرتے ہیں ان کو بولیں 5 منٹ ہمیں ایکسٹرا دے دیں, ہمیں تھوڑا سا اس میں ہمیں گائڈ کر دیں. یہ بھی آپ, کیونکہ کلاس میں ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, پھر بھی آپ کے پاس جیسے میں نے واٹس ایپ پہ گروپ بنایا ہوا ہے, جو لوگ اس میں ایڈ نہیں ہے ابھی NK21 یا NK20 کو یا رئیس مصور کو میسج کریں, وہ آپ اس گروپ میں ایڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اہتمام سے کرنا کیا مطلب, اچھے طریقے, ہاں جی اچھے طریقے سے کرنا. لیکن جب آپ کے مہمان کو جیسے سادہ جی بڑی اچھی اگزامپل دیتے ہیں, کوئی آپ کو جو وی آئی پی مہمان جس کو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, پہلے اس کے لیے آپ اہتمام سے تیار ہوتے ہیں, اچھے طریقے سے اس کو ویل ڈریسڈ ہونا, پھر کھانا بڑا اچھے طریقے سے بنانا, پھر اس کو ڈیکوریٹ کرنا, اس کو آگے سرو کرنا, یہ ساری چیز اس میں وہی آ جائے, اسے بات کرنا, ہر چیز کو ڈیننگ کے لحاظ میں اس کو امپورٹینس دینا, یہ اہتمام کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا نا, آپ کی ذرا اردو بھی اچھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ لے لیتے ہیں نمبر 4. ہاں جی بیوٹیفائی کرنا, ایکسلنٹ والا, بالکل صحیح بات ہے. اب نمبر 4 کو دیکھ لیتے ہیں. کبھی علامت تا میں کسی کام کو باہمی طور پر کرنے کا مفہوم ہوتا ہے, اور اس مفہوم میں تا کے ساتھ اس فعل میں موجود الف بھی شامل ہوتا ہے. یہ میں شطرا پسند باہمی طور پر, یہ بھی میں آپ کو باہمی کا آپس میں جو کام کرنا, ٹھیک ہے, آپس میں باہمی طور پر کیا ہوتا ہے, آپس میں کام کرنا, یہ لکھ لیں آپ. ہاں ایز اے گروپ, ان گروپ میں کام کرنا, دو بندوں کا, تین بندوں کا, کیونکہ آپ ایک کلاس لے رہے ہیں نا, ایک بندے کی کلاس تو نہیں ہے نا, اسی طرح کا. اب اس میں انہوں نے جیسے سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا ہے کہ تا کبھی تا میں کسی کام کو باہمی طور پر کرنے کا مفہوم ہوتا ہے, اور اس مفہوم میں تا کے ساتھ اس فعل میں موجود الف بھی شامل ہوتا ہے. مثلاً تدایانتم, تم آپس میں لین دین, تم نے آپس میں لین دین کیا, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48. پھر اگلی دیکھ لیں, تبایعتم, تم نے آپس میں خرید و فروخت کی. سوری اس کمرے میں اگلے آگے آ جائے گا, اس پہ یہاں پہ نہیں نظر نہیں آ رہا یہ, لیکن ہم نے یہ دونوں پڑھا ہوا ہے, تبایعتم نے آپس میں خرید و فروخت کی, ٹھیک ہے. اب آگے بھی دیکھ لیتے ہیں, تظاہرون, تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو, لا تنابزو, تم ایک دوسرے کو مت پکارو, یہ انشاءاللہ سورہ حجرات میں ہے میرے حال میں. جی یہ ٹھیک ہے, وہ نیچے میں نے مینشن کر دیا ہے آیت نمبر پہلے 82 سورہ بقرہ کی, پھر البقرہ کی 282 سی گئی ہے آیت دین, وہ ذہن میں رکھیے گا, یہ آگے انہوں نے مینشن کر دیا ہے. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. جب تم آپس میں لین دین کرنے لگو تو قرض کا ایک مقررہ وقت تک تو اس کے لکھ لیا کرو, ٹھیک ہے, آپس میں لینا دینا. اگلے میں دیکھیے, وہ اشہدو اذا تباینتم, اور گواہ بنا لو جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو. یہ آیت نمبر آپ کھول کے اس میں دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر دیکھیں, ولا تنابزوا بالالقاب, یہ سورہ حجرات کا میں نے کہا تھا وہی ہے, اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. اب یہاں پہ تنابزوا تا بھی آ رہا ہے, نون بھی آ رہا ہے, اور الف بھی ساتھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح تشابہت قلوبہم, اور ان کے دل آپس میں مشابہت رکھتے ہیں. یہ سمپل چیزیں تھوڑی سی یاد رکھیں گے, بار بار استعمال کریں گے تو آپ کو نا یاد ہو جائیں گی, کیونکہ گرامر ہے, تجوید ہے, اس کو بار بار ہمیں رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. رپیٹ کریں گے تو ہمیں یہ یاد رہے گی. ابھی جو آپ ایسے کرنا ہے, انشاءاللہ منڈے کو دوبارہ ہمارا گروپ جو ہماری گرامر ہوگی, اس وقت آپ نے لازمن ان سب کو ریوائز بھی کرنا ہے, اور کوشش کریں اگر آپ کو ان سے ملتے جلتے ایگزامپلس ملتے ہیں تو لازمن آپ نے نیکسٹ ویک مجھے بتانا ہے, بلکہ آپ کا جو واٹس ایپ پہ گروپ بنا ہے وہاں پہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ فلاں آئے, سوری منڈے نہیں ٹیوزڈے کو, سوری, آپ کو پتا ہے ٹیوزڈے کو ہماری کلاس ہوتی, منڈے کو اصل میں ایک اور یہاں پہ آن سائٹ کلاس ان کی گرامر کی ہے, تو اس لیے وہ میرے ذہن میں منڈے نکل رہا ہے کا روٹ ورڈ. یہ آپ لوگ ڈھونڈیں گے, یہ میں نے نہیں بتانا تھا, با یا تم, یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, یہ روٹ ورڈ آپ نے خود با یا تا ہوگا, بالکل دی آپ نے دیکھنا ہے, ایگزیکٹ بتائیں اس میں کون سا ہے. سورت چلے جائیے گا, وہاں سے آپ کو روٹ ورڈ کا پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. ہوگا ہوگا نہیں, آپ نے 100% بتانا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا تھا با یا تم کا, ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ ایک چیز کے روٹ ورڈ پہ جائیں گے اسے آپ کو پتا چلے گا اس میں فیل ہے, تو اس کے ساتھ یہ چاروں ورڈ لگ جاتے ہیں, اس سے بھی آپ کو با یا آئن دیکھیں گے. یہ دیکھیں آپ کو خود ہی آپ کے جو ہے سسٹرز فرینڈس مدد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر دیکھیں آگے ہم نمبر 5 کیٹیگری دیکھ لیتے ہیں. کبھی علامت میں مبالغے کا مفہوم بھی آتا ہے, اسے بھی بالکل صحیح بات ہے. ابھی ہم نمبر 5 کیٹیگری دیکھ لیتے ہیں. کبھی علامت تا میں مبالغے کا مفہوم بھی ہوتا ہے, اس مفہوم میں تا کے ساتھ اس فعل میں موجود الف بھی شامل ہوتا ہے. مثلا تبارک, وہ بہت برکت والا ہے. تعالی, وہ بہت بلند ہے. یہ صفت ہے, برکت ہونا, بلند ہونا صفت ہے, یہ اسم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے پھر کد بتایا تھا, اب یہ تا کا مختلف کیٹاگریز میں استعمال ہونا بتا رہے ہیں کہ تا کبھی اس طرح بھی آئے گا, تا اس طرح بھی ہوگا, آپ اس کو ہمیشہ فیل میں نہیں لیں گے, ٹھیک ہے. اتنا سمجھ آ گئی آپ کو, کیونکہ جیسے انہوں نے دو ایگزامپلس دیے نا, تبارک الذی بجاده الملک, بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی, اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے, بہت بلند اور اعلیٰ ہے, وہ بھی اللہ کی صفت ہے. فتعالی اللہ عما یشرکون, بس اللہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کو جو انہوں نے تا کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتائی ہے نا, یہ آپ کو ان شاء اللہ سمجھنے میں آسانی دے گی. لیکن بار بار اس کو ان شاء اللہ ہم کرتے جائیں گے, آگے بھی بار بار اس کو رپیٹ کریں گے تو آپ کو ان شاء اللہ اس کی سمجھ آ جائے گی. پھر اگلا نوٹ ہے جو انہوں نے اس کے ساتھ دیا ہے کہ علامت حمزہ کے مذکورہ ترجمے کے علاوہ درج ذیل 3 معنی اور مفہوم, جو اس کے علاوہ اس کے 3 میننگز اور مفہوم اور ڈیٹیل آئے گی. نمبر 1, کبھی حمزہ کا استعمال دونوں چیزوں کے درمیان مقابلہ کرنے میں, یعنی اس کو سپرلیٹیو اعلیٰ ترین درجہ بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے, سپرلیٹیو ڈگری میں آئے گا. کیسے؟ اس صورت میں وہ مکمل لفظ اسم ہوتا ہے, فیل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہاں تک ہم آج سٹاپ کرتے ہیں, کیونکہ جو اگلا ہے وہ الف کا سٹارٹ ہو رہا ہے حمزہ کا, وہ پھر آپ لوگ کنفیوژن میں آ جائیں گے. آج ہم نے پیج نمبر جو ہے 13 اور 14, کیونکہ میں تھوڑا سا اس لیے کروانا کہ سٹارٹ میں آپ کو تھوڑی سمجھ آ جائے, اور وہ کریں گے 12 سے ہم نے تھوڑا سا سٹارٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. اتنا کافی ہے, کیونکہ ہم زیادہ کریں گے تو ہم نے 12 کے یہاں سے نوٹ سے سٹارٹ کیا تھا, اور 13 کا ہم نے آج پیج پورا کیا. تا کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا, صرف تا کہ اس لیے میں تھوڑا بھی آپ کو لیسن دوں گی کہ اس میں آپ نے لازمن اس کا کرنا ہے, ایگزامپلس ڈھونڈنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے. چاہے مجھے آپ کا جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں اگر باقی لوگ بھی نہیں ہیں ان کو وہ بھی ایڈ ہو, سسٹر ہمارا جو بھی ہمارے اس میں ہوں گے ری پلے میں بھی وہ پلیز ان کے جو نمبر ہیں مجھے سینڈ کر دیں, ان کو بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں. اور یہ آپ لوگوں نے مجھے ریٹن میسج جو ہے اس کے جو ہے ایگزامپل سینڈ کرنی ہے اور لازمن کرنی ہے سب نے. جو نہیں سمجھ آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹیوزڈے کو ڈسکس کریں گے, اور اس جب تک آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوگا ہم آگے نہیں جائیں گے. میں اس لیے ایگزامپل آج کے لیسن سے نہیں, پورے قرآن سے جہاں سے بھی آپ کو ایزیلی مل جائے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ آج کا لیسن نہ دیکھیں, آج کا لیسن ہو سکتا ہو ہی نہ, مطلب تین دن کا بھی آپ کے اگر دیکھیں اس میں مشکل سے شاید آپ کو نہ ملے. جہاں سے بھی آپ کی ایگزامپلس ملتی ہیں یہ فیل ہے, یہ اسم ہے, یہ حرف ہے, یہ آپ نے صرف اتنی دیکھیے گا اور آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے کون سی آیت سے لیا ہے, اس کی ٹرانسلیشن بھی لکھنی ہے آپ نے. کیونکہ اس سے میں سارا آپ کا دیکھنے سے آپ کتنا اس کو سمجھ, جب اگر آپ نے یہ طریقہ سیکھ لیا نا کہ اس کو ڈھونڈنے کا قرآن میں سے اس کو سمجھنے کا. کیونکہ میں نے آپ کو کتنے نوٹ اس کے لکھوائے ہیں, تاکہ فائیو نوٹ ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جو فائیو نوٹ ہے نا ان کو اگر آپ تو اچھے طریقے سے اس کی ایگزامپل ڈھونڈیں گے, اس کو دو تین دفعہ پڑھیں گے نا, پڑھنے کے بعد اس کو اگر آپ اس کی ایگزامپل ڈھونڈیں گے نا, یقین کریں آپ کو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو یہ اس میں کوئی کنفیوژن رہ جائے, ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی کیجئے گا نا آپس میں, ہمارا گروپ یہ جو واٹس ایپ پہ گروپ بنا ہوا اس کا مقصد یہی ہے, ایک دوسرے سے رابطہ کریں, جو سمجھ نہیں آتی اس گروپ میں کوشچن کریں ایک دوسرے سے کہ یہاں پہ جس نے کیا ہے وہ اپنی سینڈ کریں کہ کیا ہے اس میں, تو ہیلپ کریں ضرور کریں, اپنے گروپ لیڈر سے بھی بات کریں وہ بھی آپ کو کریں, ان کی بھی روایت ہو جائے گی بلکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ ابھی ہم کتاب دعا کر لیتے ہیں اسٹارٹ, اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہوگا تو ہم نیکسٹ ٹیوزڈے کر لیں گے اس کو. یہ بار بار ابھی کہہ رہی ہوں ایگزامپلس جو آپ کو ابھی میں نے تا کے بارے میں جو اسٹارٹ کروایا ہے, جہاں سے بھی میں نے ابھی آج آپ کو کروایا ہے اس میں سے ایگزامپل دیکھیے, اور خاص کر یہ جو نوٹ ہے یہ آپ کو تب ہی کلیئر ہوگی جب آپ ایگزامپل ڈھونڈیں گے, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ سب لے کے سب کو کلیئر ہے, یہاں پہ پلیز ٹائپ کریں ون, پھر مجھے تھوڑا سا ٹھیک لگے گا کہ آپ لوگ سب سن رہے ہیں جی. جتنا بھی آپ لیسن کیا نا وہ ساری ایگزامپل ڈھونڈ لیں, دو دو کر لیں, تین تین جتنی ایگزامپلس ملتی ہیں, ٹھیک ہے, فائیو کیسز کی یہ کریں نا, اور پیچھا پیج نمبر ہاں اپ ٹو پیج نمبر 14 کی جہاں تک ہم نے کیا ہے, ٹھیک ہے, جتنا ہم نے آج کیا نا وہاں تک آپ نے, جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا وہاں سے لے لیں. اگر اچھا ہے آپ, اگر آپ کی ہمت ہے, اگر آپ جیسے یا تا حمزہ نون, جہاں سے ہم نے یا تا حمزہ نون کی سمپل جو ہم نے چیزیں کی ہیں آپ کو وہ بھی مل جاتی ہے وہ بھی کر لیں گی, اور یہ جو آپ کو فائیو نوٹس میں نے آج کروائے ہیں تو وہاں سے بھی کر لیجیے گا. کیونکہ میں نے یا کا بھی تو کیا نا, یہ یخلا کو جب آئے گا یہ پیج نمبر جو ہے 12 میں آیا تھا, اس کی بھی اگر ڈھونڈ لیں گے, اس میں بھی آپ کو ایم ناٹ کلیئر ٹوک می لٹل وائل ٹو اوپن مائی بک جی. یہ آپ کو پڑھیں گے تھوڑا سا اس کو سمجھیں گے, دیکھیں پڑھے بغیر کوئی چیز نہیں آئے گی نا, ابھی تو سمجھا رہی ہوں, ابھی مشکل بھی لگے گا ایک دم, فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں نا اس لیے آپ کو پرابلم ہوگی. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں اگر آپ اس کو بک کو دو تین دفعہ پڑھیں ساتھ میں, اور ساتھ اس کے ساتھ میں قرآن کھولیں, ایگزامپلس ڈھونڈیں اس سے ملتی جلتی, خاص کر جو انہوں نے اس میں مینشن بھی کی ہوئی ہے نا ان کو بھی دیکھیں اور بھی اس سے جو ملتی جلتی ہے, کوئی نہیں انشاءاللہ یہ آپ کا کنفیوژن جو ہے نا تھوڑا تھوڑا. میں بھی یقین کریں جب میں نے یہ گرامر سٹارٹ کی تھی نا خود سے, جب ہم نے بھی سیکھا تو مجھے بڑی ٹف لگتی تھی, میں کہتی پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اس کو کیسے آئے گی, لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ جس چیز میں ہم جتنی زیادہ انٹرسٹڈ لیں گے نا, اس میں دلچسپی لیتے ہیں ظاہر کرتے ہیں, اتنی زیادہ وہ ہمیں سمجھ آتی ہے. بس اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک کے ہم قرآن کے جو گرامر سیکھ رہے ہیں صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ہم اس کو عربی سیکھنے کے لیے نہیں کریں, اونلی قرآن کو سیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ان فیوچر بہت زیادہ فائدہ دے گی, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے ابھی جو ہے کتاب دعا سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ ہے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام المرسلین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی کتاب و دعا کا جو ہے آپ کے پاس لنک سیو ہوگا تو اس کو آپ اوپن کر لیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Yeah. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. سورة انفال آیت 60 کا ایک حصہ ہے. جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے مقابلے کے لیے تیار رکھو. اس آیت کی روشنی میں آج ہم جس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کریں گے وہ کیا ہے کہ کیا دعا مانگ کر ظاہری اسباب اختیار کرنے چھوڑ دینے چاہیے. کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، بس دعا مانگ لیتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے تو اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اس سورت انفال کی سائت میں کہا گیا کہ گھوڑے باندھ کے رکھو، مقابلے پہ تیاری کرو، اور اس طریقے سے پھر اللہ سے مدد مانگو. تو لہذا مومن تقدیر اور تدبیر دونوں کے بیچ میں رہتا ہے. لکھ لیں یہ جملہ، دعا کیا ہے؟ دعا کر کر مومن نہ تو تقدیر کا نام لے کر دعا کرنا چھوڑتا ہے اور نہ تدبیر کرنا چھوڑتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا میں اپنی اونٹنی کو باندھوں یا اس کو اللہ کے توکل پر چھوڑ دوں اور بس پھر دیکھوں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عقل و توکل، دو لفظوں کی حدیث ہے، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو. یہ ترمذی کی روایت ہے. کوشش کرنی چاہیے، ظاہری اسباب اختیار کرنے چاہیے، وسائل تدابیر اختیار کی جائے. اسلام اس کو ناپسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا نام لے کر اسباب سے غافل ہونے کو اسلام پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کا اظہار تھی، دن رات اپنے جد و جہد کروائی. کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ بیٹھ جاتے مسجد نبوی میں، لمبی سی تسبیح لے لیتے، گلے میں مالا ڈال لیتے، اور ساتھی آپ کے جتنے تھے وہ حلقہ باندھ کے پاس بیٹھے رہتے، اور کبھی اجتماعی دعا کرتے، کبھی انفرادی کرتے، کبھی ورد کے ساتھ کرتے، کبھی وسیلوں کے ساتھ کرتے کہ اللہ اسلام کو غالب کر دے، اے اللہ لوگوں کو مسلمان کر دے. کر سکتے تھے نا، لیکن کیا نہیں؟ کیا نا. جو سیرت سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تو زندگی مسلسل جد و جہد کے نام تھی. ان کی زندگی تو مسلسل جوہد تھی، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک کتنی کوششیں کی، کتنی محنت کی. ہاں 300 لوگ تو لے کر گئے، اور جب ساری کوشش کر لی، صف بندی کر دی، ان کو پوری طریقے سے آرگنائز کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا کہ اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے سارے سامان اور فخر کے ساتھ آگے اور تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، بس اللہ جس مدد کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ بھیج دے. اور اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان دنیا سے چلے گئے، ہلاک ہو گئے، تو اس زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی. تو کیا پتا چلا کہ ممکنہ حد تک اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگی جائے. مثلا آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ آسمانی آفات آتی ہیں نا، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی سیلاب ہے، کبھی اس طرح ایسی چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعاؤں کے ذریعے ہمیں بتایا کہ کیسے ان دعاؤں سے بچو. تقریباً ہر موسم کی، ہر بیماری کی، ہر پریشانی کی دعا ملتی ہے ہمیں. کیوں؟ کہ ایسی چیزوں سے بھی ہم بچیں گے تو دعا سے بچیں گے. لیکن کیا صرف دعا سے بچیں گے؟ نہیں، پھر اسباب بھی اختیار کیجئے. آپ وہ معروف واقعہ بھی سن چکے ہیں کہ جس میں تین لوگ غار میں پھنس گئے تھے، اندھیری رات تھی، بارش کی وجہ سے اس میں پناہ لی اور اوپر سے ایک پتھر آیا اور راستہ بند ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ کوشش کی لیکن پتھر نہیں سرا. بالآخر انہوں نے کہا کہ آؤ اپنا کوئی نیک عمل یاد کرتے ہیں جو ہم نے خلوص کے ساتھ کیا، شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی کرے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ تینوں کی تین نیکیاں ایسی تھی کہ انہوں نے اتنے بڑے پتھر کو سرکا دیا. کیا پتا چلا؟ کہ وہ راستے کے وہ پتھر، مشکلات اور حالات کی وہ مشکلات جو انسان اپنی کوششوں سے نہیں ہٹ سکتا، وہ دعاؤں سے ہٹ جاتی ہیں. اللہ مشکلات میں سے راستہ نکال دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اور تکلیف کوئی نہ بھی آئے، بڑھاپا تو ہر ایک پہ ہی آنا ہے نا. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک دعا مانگ کے سکھا دیا کہ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، کہ اللہ میں ارزل یعنی حقیر کمزوریاں والی زوف والی جو دعائیں جو عمر ہے اس سے بچنے کی تجھ سے دعا کرتا ہوں. تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام اچھے ہوں وہ استعمال کرے, اسباب اختیار کرے, مثلا بچوں کی اچھی تربیت کرے. ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے بچے نیک ہوں, متقی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف یہی دعا پڑھ لیتے ہیں سورہ فرقان کی, کہ ربنا حب لنا من ازواجینا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ اللہ میرے بچوں کو, میری بیوی کو, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. چونکہ یہ دعا پڑھ لی اب اور کچھ ضرورت نہیں, تو کیا بچے ٹھیک ہوں گے؟ نہیں. ساتھ ساتھ کوشش, ان کی تعلیم, اس کی تربیت, ان کو اچھے طریقے سے پالنا, غلط چیزوں سے ان کو روکنا, وہ سارے طریقے اختیار کرنے جو اسلام نے بچوں کو کی تربیت کے دیے, تو انشاءاللہ پھر دعائیں بھی کام آئیں گی. آج بھی اب دیکھیے کہ سائنس کے نام پہ جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی دعا سے کیا ہوتا ہے, دوا کھا لیں گے اور اس کے بعد ہمیں صحت ملے گی, لیکن سائنس آج ثابت کرتی ہے کئی بیماری ہیں جن کا ابھی تک علاج ڈسکور نہیں ہوا, ہے موجود. ہمارا ایمان ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے, لیکن ابھی تک ہماری ریسرچ وہاں تک نہیں گئی یا ہم وہاں تک نہیں کر چکے, تو اس موقع پہ پھر ہمارے پاس کون سا سہارا ہے؟ دعا کا سہارا ہے نا. تو دعا بہت بڑی طاقت ہے. بعض دفعہ انسان پوری عقل مندیوں کے باوجود, پوری انٹلیکٹ استعمال کرنے کے باوجود ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے, ایسے بھنور میں پھنس جاتا ہے کہ دنیا کے سارے سہارے چھٹ جاتے ہیں, سارے اسباب ختم ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے. ایسے وقتوں میں پھر ایک بندہ جتنا اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے گا اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا. اب اس موضوع کو سمجھنے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 ہے یہ. اس کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ کا ذکر کرنا اور توبہ, ان دونوں کا بھی دعا سے کوئی تعلق ہے. بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے کہ دعا مانگوں یا ذکر کروں. مثلاً آپ فارغ بیٹھے ہیں, گاڑی میں جا رہے تھے, کچھ اور کام نہیں تھا, آپ کہتے ہیں چلو ایسا کرتی ہوں کہ کچھ ذکر کر لوں. اتنے میں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں کچھ دعا کر لوں. دعا شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں ذکر کر لوں. کیا دعا بہتر ہے یا ذکر بہتر ہے, یا ذکر کیا جائے تو دعا ہوتی ہے؟ ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ دعا پہ تو ہم تھوڑی سی باتیں کر ہی چکے ہوئے ہیں, لیکن ذکر کو اگر ہم دیکھیں کہ ذکر ہوتا کیا. آپ ایک لمحے کے لیے ذکر کے وہ تمام مروجہ طریقے بھول جائیں جو عموماً لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں. کچھ مل کے ذکر کرتے ہیں, کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کچھ انفرادی طور پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں, لیکن اصل میں دیکھا جائے تو ذکر یاد کا نام ہے. عربی زبان میں یاد کو ذکر کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ یا اذکر اللہ ذکرن کثیرا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو, یہ سورت الاحزاب کی آیت نمبر 41 ہے. تو اب اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہو, لوگ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں اور ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ کریں, اور بعض تو اس حد تک شدت برتتے ہیں کہ کہتے ہیں تسبیح ہاتھ میں ہے نہیں تو ذکر کر ہی نہیں سکتے. تو یہاں یاد یہ مراد نہیں ہے. اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا. اسلام کا مزاج کیا ہے کہ انسان اپنے قول, اپنے فعل اور اپنے حال سے اللہ کی یاد کو قائم رکھے. آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ آپ کا بھی ذکر ہو رہا تھا یا بھی میں آپ کو یاد کر رہی تھی, کیا معنی ہوتا ہے؟ کبھی آپ کے دل میں اس کا خیال آ رہا ہوتا ہے, اتنے من کا فون آ جاتا ہے. کبھی آپ اس کے بارے میں کسی دوسرے سے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا فون آتا ہے. تو کیا اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کا نام تصویر پہ پڑھ رہی تھی, کوئی کہہ رہا تھا سائمہ 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 سائمہ, ایسا نہیں ہوتا نا. تو بس وہی بات ادھر رکھیے کہ ہم جب اللہ کو یاد کریں یا اللہ کا ذکر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر حال میں تمہیں اللہ نہ بھولے. بلکہ امام ابن تیمیہ ابن قیم میں سے کسی کا قول ہے کہ مومن تو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، حتیٰ کہ کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے دوران بھی اس کو اللہ یاد ہوتا ہے، اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی پڑے گی ایک چپت میرے سر پہ، ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ تو نیکیاں کر کے اللہ کو یاد رکھنا یہ تو ہے ہی، لیکن گناہ کے دوران بھی بندے کو اللہ یاد رہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم والا کلمہ سکھا دیا گیا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ بندہ مومن کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی نعمت ملی الحمدللہ الحمدللہ، تو الحمدللہ کیا اللہ کی یاد نہیں ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی اچھی چیز دیکھی آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو میرے رب نے چاہا۔ کوئی وعدہ کیا، کسی کو امید دلائی تو کہا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بندہ مومن کی تو ڈکشنری میں لفظ اللہ کثرت سے ہوتا ہے، اس کی تو سرچ میں سب سے اوپر لفظ ہی اللہ کا ہوتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، کبھی زبان سے کیا جائے گا مسنون اذکار کو پڑھ کر، کبھی معاملات میں اللہ کو یاد رکھا جائے گا دوسروں پہ ظلم نہ کر کے حقوق العباد پورے کر کے، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کا ذکر ہوگا، کبھی روزے کے ذریعے اللہ کا ذکر ہوگا، کبھی حج کے ذریعے ماں باپ کے حقوق، بچوں کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، یتیموں کے، لین دین میں، کاروبار میں، ملازمت میں، ہر معاملے میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا حدیث ہے کہ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، یہ چار لفظ ہیں اگر آپ یاد رکھ سکیں دہرائیں میرے ساتھ، من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کا ذکر کیا۔ کتنی خوبصورت روایت ہے، تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی یاد کا نام ذکر ہے۔ ہر وقت ہر حال میں جب اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہمارے معاملات خود ہی خوبصورت ہوں گے۔ سورت جمعہ میں آیت 10 میں آتا ہے، سورت جمعہ آیت 10 میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں سے کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا۔ پھر اس نے عرض کیا اللہ کہ نبی روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر کس کا ہوگا؟ یعنی کہ روزہ رکھ کے بھول ہی جائے کہ روزہ تھا اور نافرمانی کے بھی کام کر رہا ہے اور زبان سے غلط باتیں بول رہا ہے، یعنی اس کی زبان بھی اللہ کا ذکر کرے گی اور اس کے اعمال بھی کرے گا۔ اسی طرح انہوں نے نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ سب کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی ان میں سے کون سا عمل بہتر ہے، تو آپ نے کہا کہ جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والا ہے۔ یہ مسلم احمد کی روایت کا خلاصہ تھا۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ ذکر کوئی لفظی کاروائی نہیں، ذکر کوئی جنتر منتر نہیں، ذکر کوئی چھو منتر بھی نہیں ہے۔ کسی مشکل میں پڑھنے پر یہ ذکر ایک لاکھ، ایک سو بار، ایک سوا لاکھ، 313 بار، یہ کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ بندہ مومن تو اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ اللہ کے نبی سے ایک موقع پہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا، تو آپ نے فرمایا کہ تو اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے ایسے ہی ہیں جیسے زندہ اور مردہ، یعنی ذکر کر کے دل بھی زندہ ہوتا ہے، زبان بھی زندہ ہوتی ہے، تقویٰ زندہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت زندہ ہوتی ہے، اور اسی طرح جس دل میں اللہ کی یاد اور محبت نہیں ہوتی وہ دل مردہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک بہت ہی زبردست روایت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ذکر اور دعا کا تعلق کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شیطان ابن آدم کے دل پر بیٹھا رہتا ہے۔ امیجن کریں، مجھے تو ایسے تصور میں آتا ہے جیسے کوئی چیز اور وہاں ایک کالا سا کوا بیٹھا ہوا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا لوتھڑا ہے اور اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، خنسا بھاگ جاتا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو۔ اور جو ہی انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اب یہ نہیں مطلب کہ زبان سے ذکر چھوڑ دیا، غافل ہو گیا، بھول گیا، ایسے ہی دل میں خیال آ گئے، جس کو کہتے ہیں لاشعوری پن کی زندگی ہوئی، فرمایا جو ہی انسان غافل ہوتا ہے تو وہ دوبارہ واپس آ کر فوسوسہ، پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہر لمحے کانک تراخو، اللہ کچھ دیکھ رہے ہیں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ذکر کی بہترین کیفیت یہ ہے کہ بندے کو ہر جگہ ہر وقت اللہ کی موجودگی کا احساس ہو۔ آپ انسانی مثالوں میں دیکھیے کہ ہم کس سے مانگتے ہیں، یعنی اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور ایک دم مجھے پانی کی ضرورت ہو تو میں کس سے مانگوں گی؟ میں ان سے کہوں گی نا کہ الفت پانی لا دیجیے, یا آپ سے کہہ دوں گی, یا آپ سے کہہ دوں, کیا یہ پاسبل ہے کہ جو شخص ادھر موجود ہی نہیں میں اس سے کہوں کہ پانی لے آؤ, یا کوئی آفس میں بیٹھا ہے یا کوئی باہر بیٹھا ہے تو میں کہوں پانی لا دو, چیخنا پڑے گا نا. بس اب آپ اس بات کو لائیے ادھر, جس بندے کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے نا, اس کو جودی کا تسمہ بھی چاہیے ہوگا تو کہے گا اللہ جی مجھے دینا, یا اللہ مجھے یہ دینا. کسی انسان سے اس کو کام ہوگا نا تو اس انسان سے زیادہ قریب وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرے گا, وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ اس کے دل میں ڈال دیجئے کہ میرا یہ کام کر دے. یہ کیفیت پھر تقویٰ میں ڈھلتی ہے, یہی کیفیت جو ہے وہ واقعی انسان کو پھر چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا بناتی ہے. تو دعا کے لیے آپ کو ہاتھ اٹھاتے ہیں, کوئی ظاہری رسمی کام کرتے ہیں, اس کی بھی طلب نہیں, یہ ایک الگ تھوڑا سا ٹاپک ہے, اسی میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ دعا کے لیے ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں, پہلے وضو کرو, پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھو, پھر ہاتھ اٹھاؤ, پھر یوں کرو, پھر یوں کرو. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, یعنی یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں, نا سمجھی کی جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, کوئی یوں دعا مانگ رہی تھی, یہ دیکھیے جیسے اس وقت میرے ہاتھ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں گیپ ہے, تو کسی دوسری خاتون نے, اور یہ دینی محفل تھی, ان کو ٹوکا کہ دیکھو یوں نہ مانگو, یوں مانگو, کیوں کہنے کی وہ دعا بیچ میں سے گر جائے گی. امیجن کیجیے, کچھ لوگوں کی بات میں نے سنی, وہ کہتے ہیں جب آپ یوں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے نہ کریں تو یہ دیکھیں, یہ جو دو لائن ہے نی, کہتے ہیں اس کو ملاؤ, یہ بے بنتی ہے, بے بسم اللہ. اور ایک تو میری حیرت گم ہوگی جب کسی نے کہا, یگ لڑکی تھی ابھی شادی نہیں اس کی ہوئی بھی تھی, تو کہنے لگی کہ مجھے کسی نے کہا کہ تم یوں ہاتھوں کو کرو, یہ دیکھیے اب آپ تو دیکھ رہے ہیں, اب جو سنیں گے وہ صرف امیجنیشن کریں کہ ہتھیلیاں اندر ہیں نا, یہ جو ہماری اس کی بجائے ہتھیلیاں باہر, اور یہ جو باہر کھیسے اس کو الٹے ہاتھوں سے, اور جو کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جو بڑی خاص دعا نا وہ اس طرح الٹے ہاتھوں سے مانگ کے یوں پھیرو. آپ بتائیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو چیز مسنون ہے, جہاں اللہ کے نبی نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اٹھا سکتے ہیں, دعا کے بعد ہاتھ منہ پہ پھیرنا, انشاءاللہ ہم جو کتاب شروع کریں گے ان ٹاپکس کے بعد دعا کے مسائل, اس میں سارے مسائل آئیں گے کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں, کیا فرض ہے کہ نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ دعا ہی نہیں مانگتے, یہ تو درس کے بعد اٹھ جاتے ہیں, یہ دعا ہی نہیں مانگتے, آپ کو کیا پتا کتنی مانگی. اور بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دعا عربی میں مانگی تو وہ اردو میں نہیں مانگی, وہ دعا ہی نہیں ہوئی. بعض دفعہ لوگ مجھے کبھی کہیں نا درس کے اینڈ پہ دعا کرا دیں, تو میں سوچتی ہوں کہ جتنی دیر میں دعا کرانی ہے, ہو سکتا ہے موضوع نہیں پورا ہوا تو وہی بات درس میں لے لی جائے, ایڈ کر دیا جائے, دعا کے وقت کو بھی اس میں ایڈ کر لیں. تو بعض لوگ اس سے بڑے شوشے اٹھاتے ہیں کہ جی یہ تو دعا نہیں کرتے بعد میں. تو میں نے کہا یہ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, یہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ جس محفل کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لی جائے اللہ تعالیٰ وہاں کا پورا اجر دیتا ہے. تو ہمارے یہاں بہت سارے مغالطے ہیں کہ دعا کے لیے کوئی خاص پروٹوکول ہے, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, یہ مومن خان مومن کا شعر ہے, کچھ اسی طرح کے اولڈ شعرا میں تھے کہ تم تو میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, اور جب کوئی دوسرا ہوتا ہے تب بھی اللہ ہی پاس ہوتا ہے. تو دل کے اندر نہیں ہے اللہ, لیکن اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر دل میں. بس جب ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ دل میں اللہ بستا ہے, کیسے؟ آپ کا دل اتنا بڑا ہے, جس کی کرسی اتنی بڑی ہے, جس کا عرش اتنا بڑا ہے, جس کے زمین و آسمان اتنے بڑے ہیں, وہ ہمارے ایک مٹھی بڑے دل میں کہاں پورا آئے گا. مراد ہے کہ دل میں اللہ کی یاد بسی ہوئی ہے. تو بندہ مومن کے دل میں اللہ کی جب یاد ہوتی ہے, یہی ذکر میں ڈھلتی ہے, یہی دعا میں ڈھلتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو قرآن کے پڑھنے نے دعا سے روک کے رکھا, اللہ اس کو مانگنے والے سے زیادہ دیتا ہے. اب ذرا امیجن تو کریں, کیسے؟ دعا مانگنے والا تو دعا مانگ رہا ہے نا, اور جو اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے, کس کی سنی جائے گی؟ مثلا آپ اس کو اس طرح سمجھیے, چلیے ایک اور مغالطے کا ہم ازالہ کر لیتے ہیں اسی وقت, کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے نا, اللہ کے کاموں میں, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, جو بھی وہ کر سکتا ہے, اس کے اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے دعا مانگے. اللہ اس کو دعا مانگنے والے سے زیادہ دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک خاتون ہے, اس کا بچہ ہے. اب ایک غریب عورت آتی ہے اس کے گھر میں اور اس کو کہتی ہے مجھے کچھ دے دو, باجی یہ دے دو, باجی یہ, باجی وہ, یعنی بھیک مانگتی ہے یا مانگتی رہتی ہے اس سے کچھ دے دو. ایک دوسری عورت ہے جو آتے ہی اس عورت کے بچے کو اٹھا لیتی ہے, اس کی دیکھ بھال کرتی ہے, وہ روتا ہے, اس کو پیار کرتی ہے, اس کا منہ دھلاتی ہے, اس کو کپڑے بدلاتی ہے, اس بچے کی کیئر کرنے لگتی ہے. اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بیگم صاحبہ کس کو دینا پسند کریں گی؟ ایک جو اسے مانگ رہی ہے اور دوسری جو اس کے بچے کی حفاظت کر رہی ہے. اب یاد رکھیے یہ جملہ کہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, نہ اس ویلا, نہ اللہ تعالیٰ بیگم صاحبہ سے مثال رکھتا ہے, نہ بچے سے, لیکن بات ہماری عقل میں آنے کے لیے. کچھ مانگنے والے سے. ہم جب اللہ کے دین کی فضل ہی چل پڑتے ہیں نا, حفاظت کے لیے چل پڑتے ہیں, جب ہمیں اپنی ذات سے زیادہ انسانیت پیاری ہوتی ہے تو وہی مثال ہے کہ اللہ مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے, زیادہ نہیں پڑھ پاتے. کہتے نہیں وہ ہماری دعاؤں کا وقت چھٹ جاتا ہے, پھر وہ ہم وظیفہ کرتے تھے اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے. کئی لوگ صرف وظیفے کے لیے قرآن کا کورس نہیں کر پاتے, وہ میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھنی, سورت فلاں اتنی دفعہ پڑھنی, لہذا ترجمہ نہیں میں یاد کر سکتی. تو پورے شرح صدر کے ساتھ آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں نا, ترجمہ یاد کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, اسائنمنٹس کر رہے ہیں, فوراً ایک لمحے ایک لیے چپکے سے کہہ دیا کرے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کے دین کی کو سیکھنے کے لیے کر رہی ہوں, اس وقت میں آپ میری وہ ساری دعائیں قبول کر لیں جو میرے دل میں. تو دعا کو رسمی چیز نہیں ہے, دعا تو دل سے نکلتی ہے. اسی طرح ہم اس کو ساتھ ہی اگر دیکھیں یا مرحلہ ایک الگ ٹاپک سے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ دعا اور توبہ کیا ہے. اس کو نیکسٹ اور انشاءاللہ پھر یہ ہمارے انٹرو کا آخری ٹاپک ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے شروع کریں گے کتاب کو. آج جو بات ہوئی اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اسی سے آپ دیکھیں نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. غافل دل کی دعا کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو اللہ سے غافل ہے, سر کہیں, سوچ کہیں ہے, کان کہیں لگے, اور ساتھ کہہ دے اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے. اب کسی کو بھی ادھر بلائیں اور آپ خود غافل ہو تو وہ اگر آپ کی جواب میں ہاں کہہ بھی دے گا تو آپ کو سنائی تو نہیں دے گا نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ غافل دل سے مراد یہ کہ جو بندہ مانگ رہا اس کو خود ہی نہیں پتا مانگ کیا رہا ہوں, مل بھی گیا تو کیا ہوگا. اور یقین کریں ہماری اہدینا الصراط المستقیم کی دعا ہر نماز میں کچھ اسی کیفیت کی ہوتی ہے, خود نہیں پتا کہ کیا مانگا ہے. ہدایت مانگنے کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن ملنے لگتی ہے تو چیخنے لگتے ہیں, اس کے تقاضے نہیں نبھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں بہترین طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے والا, اللہ کو یاد رکھنے والا اور دعائیں مانگنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے یہ. اس کی روشنی میں آج ہم دعا کی ایک اچھوتی قسم توبہ کو دیکھیں گے. ہمارے ذہنوں میں جب توبہ کا لفظ آتا ہے تو کچھ دعائیں بھی ساتھ ہی آنے لگتی ہیں, رب اغفر لی, ربنا اغفر لنا, یا اسی طرح سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. تو حق اس کو مانگنی چاہیے وہ توبہ کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بہت ساری مانگی ہوئی دعائیں راستے میں روکی جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہم جب توبہ کرتے ہیں دل کی گہرائی سے احساس رکھتے ہوئے, زبان سے ندامت کے مارے ہوئے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے, وہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرماتا ہے. جو ہی گناہ معاف ہوتا ہے ہماری وہ توبہ, ہماری وہ دوسری دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں. ایک واقعے سے انشاءاللہ آپ کی مدد کرنا چاہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ آتا ہے کہ بارش نہ ہو رہی تھی, قحط سالی تھی. ہر دور میں ایسے ہوا کہ جب اجتماعی طور پہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس کے لیے پھر اجتماعی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کھلے میدان میں چلے گئے کہ چلو جا کے دعا مانگتے ہیں بارش کے لیے, اللہ تعالیٰ بارش دے گا. آج کے دور میں اس کو ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے جس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں, بارش کے لیے دعا مانگنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے سب کے ساتھ مل کے آپ نے دعا کی کہ اللہ بارش ہو جائے, تو وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بارش نہیں ہو سکتی, باوجود اس کے کہ سبھی مانگ رہے ہیں. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس محفل میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو بہت گناہگار ہے, اور اس ایک کے گناہ کی وجہ سے سب کے گناہوں سب کی دعاؤں کو رد کر دیا جائے گا. اور یہ مفہوم ہمیں دوسری حدیث سے بھی ملتا ہے. ہم نے ریسنٹلی اپنے قرآن کے سبق میں سورۃ روم میں بھی پڑھا کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان ہی تو کیا جانور بھی نقصان اٹھاتے ہیں. ظاہر الفساد والی آیت جو تھی کہ فساد پھیل جاتے ہیں, فی البری والبحری بما کسبت ایدی الناس. قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نام بتایا, حضرت موسیٰ نے بھی یہی بات آگے کر دی کہ بھائی ہم میں سے کوئی ایک ایسا گناہگار ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی. اب سبھی گناہ کرتے ہیں لیکن اس کا گناہ یقیناً کوئی ایسا ہوگا, اور ہر بندے کو اپنے گناہ کا خوب پتا ہوتا ہے. سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان خود اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. ولو القا معذیرہ، چاہے لوگوں کے سامنے بڑے عذر پیش کرے، معذرتیں پیش کرے. اس شخص کے دل کو لگ گئی، کہنے لگا میں اتنا بدبخت ہوں کہ میری وجہ سے سبھی نعمت سے محروم ہو گئے. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے چپکے چپکے استغفار کی، دعا مانگی کہ اللہ تم مجھے آج معاف کر دے، میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ اس کی رب کے ساتھ خود کلامیاں ہو رہی تھی کہ اتنے میں چھن 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 بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے فرمایا کہ بارش نہیں ہوگی، کہ فلاں گناہگار بیٹھا ہے اور اب بارش ہونے لگ گئی، تو یہ کیا بات ہے؟ جب گناہ معاف تو عذر دور تو دعائیں قبول. میں سوچتی ہوں صرف اس ایک مضمون کو اگر عام کر دیں نا، یعنی آج کی آڈیو 10-15 منٹ کی جو بھی ہے، صرف اس کو ہم عام کر دیں نا، گلی گلی کونا کونا لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ تم جتنی مشکلات کا شکار ہو، جو تمہیں غم ہے، ڈپریشن ہے، دکھ ہے، بیماریاں، اور جو دنیا کے اجتماعی حالات ہیں یا انفرادی حالات ہیں، اس میں بہت بڑی وجہ تمہارے گناہ ہے. تو لہذا دعائیں مانگنے سے پہلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیے. حضرت آدم اور حوا کا قصہ اس کے لیے بے مثال ہے. جنت میں تھے، پھل کھا لیا، نافرمانی ہو گئی، ٹیمپٹڈ ہو گئے، شیطان نے اس طرح لمبی عمر اور ہمیشہ کی زندگی کی تمنا دلائی کہ اللہ کا حکم بھول گیا، اور ایسے لگا کہ جنت کا ساری لذت ہی جنت کی اس ایک درخت کے پھل کے چکھنے میں. شیطان کی ہمیشہ سے یہی عادت رہی کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو گناہ کی رغبت دلاتا ہے کہ ساری لذت ہی اس گناہ کے کام میں ہے. اب جب وقتی طور پہ بہکے اور جب ہوش آیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نکل جائے اس جنت سے، ایک میں تو منہ جمیا ساری نکل جاؤ. پھر آدم کو جو بات سمجھ آئی، کیا تھی؟ کیا کہا اللہ جنت میں بھیج؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ یہ؟ پھر ایسا نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو توبہ کا دعا کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ہم سب کو دعائیں مانگنے سے پہلے توبہ کی دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ہماری نعمتیں آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکے ہوتے ہیں، لٹکی ہوتی ہیں. حکم آ چکا کہ مل جائے یہ نعمت، لیکن ہمارے گناہ ایک ایسی بیریئر اور ایک ایسی رکاوٹ بنے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے تک اس چیز کو پہنچنے ہی نہیں دیتے. وما کسبت ایدیکم، ولی کیفیت، وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کا کیا در ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یونس یہ کلمہ نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، آج بھی وہی ہوتے، ان کی قبر بن جاتی، وہی ان کا برزخ کا مقام بن جاتی. تو ان کو یہ شعور کس نے دیا کہ میں جس مشکل میں پھنسا ہوں، یہ تو نہیں کہ اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے نکال. ہم آج لفاظی پہ غور کرتے ہیں، ہمارے اردو کلچر میں تو جب تک آگے پیچھے دو چار شعر پڑھ کے، کوئی دو چار باتیں کرا کے، خوب راگ لگا کے دعا نہ منگوائی جائے، لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی. عربی کی مانگی ہوئی دعائیں تو لوگوں کو عربی کی لگتی نہیں ہیں. لیکن دعا کی جو اصل روح ہے وہ گناہوں سے معافی ہے، توبہ. اللہ کے نبی کی ایک بہت پیاری روایت ہے صحیح مسلم میں کہ ایک شخص جو اپنے سامان کے ساتھ کسی صحرا میں سفر کر رہا تھا، تھک گیا، سو گیا، جب اٹھا تو دیکھا کہ اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. اب بھوک اور پیاس اس کو تو اپنی آنکھوں کے سامنے موت دکھ رہی تھی، کیونکہ صحراؤں میں نہ تو کوئی موٹلز ہوتے ہیں نہ ہوٹلز ہوتے ہیں، اور کوئی نہ ملے تو بھوک سے ہی انسان مر جائے گا. اتنے میں چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک ہار کے جب دوبارہ پلٹا، سو گیا پھر نیند سے، بے حال ہوا، اور جب اٹھا تو دوبارہ دیکھا تو وہی اونٹنی سامنے موجود تھی. ان ایکسپیکٹڈلی وہ اونٹنی خود بخود پلٹ کے اس کے پاس آ گئی. اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا کہ اے میرے رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. سراسر شرک والا جملہ، بلکہ کفر والا جملہ، لیکن اللہ کو بتایا کہ اس نے جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر یہ کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس شخص کو اپنی اونٹنی کے پلٹ کر آنے پر ہوئی، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس بندے کی توبہ پر ہوتی ہے جو گناہوں سے تائب ہو جائے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم گناہ کر کے اور اپنی بری عادات نہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو اس خوشی سے دور رکھتے ہیں.
ماں کو بھی خوشی ہوتی ہے جب سارے دن کا بھولا ہوا بچہ رات کو واپس آ جاتا ہے، وہ بھی سینے سے لگاتی ہے، وہ بھی دروازہ کھول کے رکھتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سارے دن کے گناہگاروں کو رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے گناہوں سے بخشش مانگنے والا، آئے بخشش مانگے. حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، پھر دن کے وقت اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ گناہ کرنے والا توبہ کر لے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور پہلی روایت جو اونٹنی والی تھی وہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی. دن میں توبہ کرنا کیا ہے؟ کہ انسان نیکیوں کی طرف پلٹے. اب دیکھیے کہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی نیکی کا چانس آتا ہے، کوئی خوشی کا موقع، کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موقع، ہم اس وقت یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ رب کا پھیلا ہوا ہاتھ ہے. ہمیں نیکی کے کسی کام کی دعوت ملتی ہے. میں نے کل کسی کو دعوت دی کہ ہمارے پاس رومن میں ایک کلاس شروع ہو رہی ہے آج، تو آپ آئیے گا، پروگرام ہو رہا ہے. تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے میری بات سنی کی، لیکن پھر بعد میں ان کا جو ٹون تھا، کہنے لگی میں آپ سے وعدہ نہیں کرتی، میں کوشش کروں گی. یعنی جو چیز مجھے فیل ہوئی بات کے بعد وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ سراسر یہ میرا کام ہے کہ وہ آئیں، وہ مجھ سے، جیسے میرے گھر میں دعوت اور کوئی نہ آئے تو مجھ سے معذرت پیش کرے. میں بہت سوچتی رہی کہ انہوں نے اس دعوت کو اپنے لیے کیوں نہیں سوچا، ان کی آواز میں یہ سوز کیوں نہیں ملا کہ ہائے سچی، ہائے میں مس کر دوں گی، ہائے میں نے کہیں جانا ہے، کہیں پہلے سے جانا ہے. انہوں نے میرے سر پہ کیوں احسان رکھا کہ ہاں نہیں، آپ مائنڈ نہ کریے گا، میں وعدہ نہیں کرتی، کوشش کروں گی. اور بالکل ٹون وہی تھی کہ سراسر میری دعوت ہے، کھانے پہ بلائے کوئی یا کسی کو قرآن پہ بلائے. لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف ہاتھ کیسے پھیلاتا ہے، ہمیں نیکیوں کے مواقع دے کر. اور کتنے سخی پھرتے ہیں، کتنے ہم کہہ لیں کہ اپنے آپ کو، میں کیا کہوں، لفظ بڑا برا منہ میں آ رہا ہے، کہ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، اتنے سخی، اتنے دولت مند ہو گئے کہ ہمیں اور نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں، دولت کی ضرورت ہی نہیں. اب دیکھیے کہ ایک شخص مصروف ہو، آپ ہی اپنے آپ کو لیں، آپ بہت کام میں مصروف ہیں، آپ کی میڈ آتی ہے اور کہتی ہے کہ باجی وہ باہر مالی آیا ہے، ذرا اس کی بات سن لیں، تو آپ کیا کہیں گے آگے سے؟ کہہ دو میں مصروف ہوں، بزی ہوں، آپ ہی کام میں لگ جائیں گی. لیکن آپ بیٹھی کام کر رہی ہیں اور آپ کی میڈ آپ کو آ کے کہتی ہے کہ باہر اس شہر کے پرائم منسٹر کی وائی فائی ہے، کیا کہیں گی؟ کہہ دو میں مصروف ہوں، میرا خیال ہے ہاتھ پاؤں بٹ جائیں گے. ہم کیسے مصروف ہیں؟ ہم نے کبھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پکار کو سنا بھی نہیں، نو تھینکس کہہ کے اس طرح ریجیکٹ کرتے ہیں جیسے چائے اور جوس کی کوئی آفر کو ریجیکٹ کرتا ہے، کیونکہ احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے. آپ دیکھیے کہ جس بندے کی توبہ کا اللہ انتظار کر رہا ہے اس ٹھکانے. انشاءاللہ آج درس ہے، آپ لوگ آ سکے تو ضرور آئیے، ایسے موقع جو ہوتے ہیں یہ ہم سب کے اپنے ایمان کے ریوائول کے. 15 انشاءاللہ مثالیں دوں گی کہ کیا ہم اس قرآن کی دعوت یا قرآن کے پیغام کے جواب میں لوگوں کو دیتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو. لیکن کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ ہم آ چکے ہیں، توبہ کا معنی نہیں کہتے پلٹنا، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آئے بون تائے بون، یعنی آپ سے نوپ سے توپ سے، یہ اس طرح گھومتا ہے بندہ، دن بھر میں گناہ کرتا ہے، پھر رات کو اللہ کی طرف آتا ہے، پھر رات کو کوئی گناہ ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف آتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے. اور جس کو دینے کے لیے اس کا مالک دروازے پہ آ جائے توبہ مانگے. تو لہٰذا اس وقت ہم توبہ کو دعاؤں کے تناظر میں کریں، ورنہ اس پہ ایک پورا تقریباً 23 پوائنٹس ہم نے لکھے ہوئے ہیں. گناہوں کے اثرات کیا کیا انسان کے اوپر آتے ہیں، اس پہ پہلا ہی اثر یہ ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے. امام ابن قیم کی ایک چھوٹی سی بک میں نے ایک جگہ پڑھائی تھی کہ گناہوں کے اثرات، افیکٹس آف سینس، کہ کیا اثرات ہوتے ہیں گناہوں کے. پہلا ہی پڑھتے ہوئے میرا دل ہل گیا تھا کہ گناہ کی وجہ سے بندے کے دل سے علم کا شوق مٹ جاتا ہے، علم دل ہی نہیں کرتا حاصل کرنے کو، ایسے لگتا ہے کافی نیک ہم، ماشاء اللہ خوب اچھی دولت ہے، بینک میں کافی رکھی ہوئی ہیں نیکیاں، جب ضرورت ہوگی ڈپازٹ کرا لیں گے، اور ضروری تو نہیں ایسے اور وہاں ہو. یاد رکھیے کہ دین اسلام کے بہت سارے عمل ہیں، لیکن توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ایک ٹائم لمٹ ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ نزع کی حالت میں مبتلا نہیں ہوتا. معلوم یو غرغر غرغرہ، یہ جو موت کی ہچکیاں ہوتی ہیں نا مرنے والے کے پاس بیٹھ کے سنا کریں، ساری زندگی کی آہ ہوتی ہے، آہ کدھر گئے، جان ہنسلی میں پٹکی ہوتی ہے. کلا اذا بلغت التراقی، سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت تک اللہ نے توبہ کو رکھا ہوا ہے، اس کے بعد قبول نہیں ہوگی جب نزا کے معاملہ شروع ہو جائے. یہ ترمذی کی روایت کا خلاصہ ہے کہ موت سے پہلے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جس سے بعد میں پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، ورنہ تو فرعون کی بھی قبول ہو جاتی. اس نے بھی ایمان کی بات کی تھی، اس کو بھی پتا چلا تھا کہ اب میرا وقت آ گیا، تو کہا من تو بے ربی موسیٰ و ہارون. پھر آپ دیکھیے کہ توبہ کو قرآن پاک میں توبۃ النسوخہ بھی کہا گیا. نسخہ کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا، پیبند لگاتے ہیں نا، پیچنگ، پیچ ورک بہت معروف ہے آج کے دور میں، پیچنگ کو نسخ کہتے ہیں. نسخہ توبہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے نفس پر جو دھبے پڑ گئے نا، دھجیاں اڑ گئی. امیجینیشن میں لائیں کہ کہیں ایک دم آگ لگے تو تھوڑا تھوڑا کپڑا جل جاتا ہے بیچ میں، کبھی چولہا صاف کرنے والا کپڑا جل جاتا ہے، کبھی ڈسٹر جل گیا، کبھی آپ کا اپنا دوپٹہ جل گیا. اب آپ کھول کے دیکھتے کہتے ہیں یہاں سے بھی ایک اس کا ٹکڑا ختم ہو گیا، سوئی سے ایسے جوڑتے ہیں کہ پتہ نہ چلے جڑا ہوا ہے. یہ ہے توبہ. ہر گناہ بندے کے نفس کے اوپر ایک سیاہ دھبا چھوڑتا ہے، حدیث کا خلاصہ. اور ان دھبوں کو، ان پھٹے ہوئے حصوں کو سینے کا نام توبۃ النسوخ ہے. عبی بن کعب سے کسی نے پوچھا کہ توبۃ النسوخ کیا ہوتی ہے، خالص توبہ کیا ہوتی ہے، تو کہنے لگے کہ میں نے بھی یہی سوال اللہ کے نبی سے پوچھا کہ توبۃ النسوخ یہ ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ. دیکھیے شرمندگی نہیں ہوتی نا تو ہم مانتے ہی نہیں ہم گناہ گار ہیں. آج تو مسئلہ ہی ہے، ہم کوئی شرمندہ نہیں اپنے گناہوں پہ، ہم تو ان کو لیگلائز کرتے ہیں، ہم تو جنرلائز کرتے ہیں، ہم تو جسٹیفائی کرتے ہیں گناہوں کو کہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، یہاں نہیں ہو سکتا، ان حالات میں نہیں ہو سکتا. ندامت ہی حدیث میں آتا ہے ندم التوبہ، دو لفظوں کی حدیث ہے، آپ بھی یاد کر لیں، ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے. شرمندگی ہی ہے تو بندہ سر شرمندگی نہیں، وہ اگلا کام کہاں کرے گا. تو فرمایا کہ نادم ہو جاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ کبھی اس گناہ کو کرنے کا ارادہ نہ کرو. یہ ہے توبۃ النسوخہ. تین عمومی شرطیں ہوتی ہیں توبہ کی، شرمندگی، معافی اور اجتناب کی تمنا. آپ دیکھیں ایک کا تعلق ماضی سے ہے. شرمندہ کس پہ ہے؟ جو زندگی پیچھے گزار دی، زندگی بے بندگی، شرمندگی. آپ کو شرمندگی ہوتی ہے قرآن سے پہلے کی زندگی پہ؟ ابھی بھی ہوگی، لیکن پہلے تو بالکل ہی اندھیرے تھے نا، کھٹا ٹوپ اندھیرے. اور کبھی اس وقت ہم سے کوئی پوچھتا تو صحیح کہ ہم کیسے ہیں، لیکن آج کوئی کہتا ہے نا تم گناہ گار ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں کم پتہ ہے، ہم تو سیاہ کار ہیں، ہم روح سیاہ ہیں. جتنا علم آتا ہے اتنا بندہ اپنے اندر جھانکتا ہے. یہ بالکل کھین آبزرویشن والی مثال ہے. سطحی نظر سے آپ اس کمرے کو دیکھیں گے آپ کو صاف لگے گا، آپ تنقیدی نظروں سے دیکھیں گے آپ کو کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھیں گی، اور اگر آپ واقعی ایک سپروائزر کی حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں 50 خلل دکھیں گے، فرق دکھتا ہے. ہم اپنے نفس کو جب باہر سے دیکھتے ہیں تو موٹے ہوتے رہتے ہیں، بہت اچھے ہیں، کہ دوسروں سے اچھے نہیں ہیں لوگ تو گلے میں بھی نہیں لیتے، اور لوگ تو نماز نہیں پڑھتے. شکر نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے اوپر احسان کر رہے ہو پڑھ کے، لیکن عموماً دیکھیں رویے ایسے ہوتے ہیں نا. تو لہٰذا انسان کبھی بھی اپنے اوپر مطمئن نہ ہو کے بیٹھے، ہر وقت کوشش کرے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا. ندامت ماضی سے ہے. اس وقت آپ کیا کریں؟ معافی. یہ جب زبان سے بولتے ہیں نا استغفر اللہ اذر اللہ، یہ دعا ہے اصل میں، استغفر اللہ، یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو اس کا بڑا ٹھیٹ ترجمہ کرتی ہوتی ہوں اپنی زبان میں، اردو میں کرے آپ پنجابی میں کرے. استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میرا پچھلا معاف کر دے، اب نہیں کروں گا. اب 10 دفعہ اردو میں یہ جملہ بولے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے کسی ایک گناہ کو یاد کر کے، اے اللہ میرا پچھلا معاف کر دے اب نہیں کروں گی، اے اللہ میرا پچھلا معاف کر دے اب نہیں کروں گی، اور ساتھ ہی وہ کام کرتی بھی جائے. اب دیکھیے کہ ایک ماسی ہے، اس کے آپ اس کو کہتے ہیں بڑی احتیاط سے یہ برتن دھونا، بڑی قیمتی پلیٹیں ہیں. وہ کہے گی اچھا ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی احتیاط سے اٹھا رہی تھی, بڑی کانشیس بھی ہو گئی, لیکن پھر بھی اس سے ایک پلیٹ گری اور ٹوٹ گئی. اس کا رنگ اڑ گیا, وہ خوف زدہ ہو گئی, رونے لگی, باجی نہیں باجی میں نے جان کے نہیں کی. آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس کا قصور نہیں ہے. آپ کہیں گے اچھا چلو اٹھاؤ, دیکھو احتیاط سے, ہاتھ میں نہ چپ جائیں, دل کو آپ تسلی دیں گے کوئی بات نہیں, مجھ سے بھی ٹوٹ سکتی تھی, میرے بچے سے بھی ٹوٹ سکتی تھی. لیکن اگر آپ جس بات پہ کہیں کہ اس کو بڑے احتیاط سے دھونا, وہ اسی پلیٹ کو پکڑے, اچھا بھائی یہ پلیٹ بڑی قیمتی ہے, اور گھڑک سے آپ کے سامنے زمین پہ دے مارے اور توڑے, اور ساتھ ہی آپ کو کہ باجی ٹوٹ گئی اب نہیں توڑوں گی, باجی ٹوٹ گئی اب نہیں توڑوں گی, پھر اسی کی دوسری پلیٹ پکڑے اور زمین پہ مارے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص گناہ بھی نہ چھوڑے اور توبہ توبہ بھی کہتا رہے, یہ توبۃ الکذابین ہے, جھوٹوں کی توبہ. تو دوسری بنیادی شرط ہے کہ اب آپ اس وقت معافی مانگ رہے ہیں, اور آئندہ کبھی نہ کرنے کی شرط ہے آپ کی. اس کا تعلق تقبل کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ جب یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ پھر مدد دے گا اور پتہ چلے گا. کوئی بعض دفعہ گناہ چھوڑتا ہے بے عزتی کے ڈر سے, کوئی مالی نقصان سے, کوئی بیماری سے چھوڑتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو اگر تم نے مزید شراب پی تو تمہیں لنگس کینسر ہو جائے گا, چھوڑ دیتا ہے. تو کیا یہ توبہ؟ یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کے اللہ کے ڈر سے. بعض دفعہ بڑھاپے میں شوق ہی نہیں رہتا, ہمت ہی نہیں رہتی ان گناہوں کی, یہ توبہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت گہرا نقطہ ہے. کچھ کام جو انسان اپنی جوانی میں کرتا ہی رہتا ہے اور آج بھی بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے, کیا دن تھے, کبھی پھر وہی ہمت وہی جوانی آ جائے تو یہ کریں گے, تو سٹل آپ وہی کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر تک توبہ نہیں کی, اگر شرمندگی نہیں کی, اللہ میں نے کیا کیا, تجھے کیسے منہ دکھاؤں گا. کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں بوڑھا ہوتا, وہ طاقت بھی مانگتے ہیں تو گناہوں کی مانگتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو بہت سخت وعید ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو کام انسان صحت کے دنوں میں کرتا ہے اگر بیماری میں وہ نیکی کا کام نہ کر سکے تو اس کو اسی کام کے کرنے کا اجر وہاں بھی ملتا ہے. تو کیا اس کا اطلاق گناہ پہ نہیں ہوگا؟ سکے نہیں کر سکے. آپ کا دل چاہتا ہے میں گانا سنوں, آپ کیسے ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں, وہ کام ہی نہیں کرتی سی ڈی پلیئر یا کیسٹ کام نہیں کرتا, آپ چھوڑتے ہیں چپ کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کو گناہ نہیں ہوا؟ آپ نے تو آخری کوشش کر لی, اللہ نے نہیں آپ سے سنوایا. تو لہٰذا تعلق رکھتا ہے اس چیز میں کہ ہم گناہوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ توبہ اور گناہ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی آ جائے گا. ہم باقاعدہ جب کتاب شروع کریں گے تو آپ اس میں اس کے کئی مختلف اینگل دیکھیں گے.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت ہی خوبصورت سیشن چل رہا تھا کتاب دعا میں. دل تو نہیں کہہ رہا تھا کہ میں اس کو ٹاپک کو اسٹاپ کرتی, لیکن کلاس کا ٹائم ہمارا ہو چکا تھا. بہت ہی خوبصورت باتیں تھیں. پریکٹیکلی کیا سیکھا آپ لوگوں نے آج کے لیسن سے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہمیں توفیق دی کہ ہمارے پاس ابھی وقت موجود ہے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ توبہ کے متعلق جی دعا کے ساتھ اسباب بھی استعمال کرنے چاہیے. جی پہلے تو ہم نے توکل کے حوالے سے دیکھا کہ اللہ پہ توکل ضرور کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی حکم دیا ہے کہ پہلے اسباب اختیار کرنے ہیں. یہ نہیں کہ جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو وہ مل جائے گا, لیکن اس کے لیے ایفرٹ بھی ضرور کرنی ہے. پٹ ایفرٹس اینڈ میک دعا. جی پہلے کوشش کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی ہے. یہ نہیں کہ پھر کوشش کر کے بندہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں نے تو اپنے تمام صلاحیتیں استعمال کر لی اب یہ کام ضرور ہو جائے گا. نہیں, تب بھی دعا کرنی ہے, کیونکہ دعا کے بغیر نہیں کوئی بھی چیز حاصل ہو سکتی. دعا کرنے سے پہلے گناہوں کی معافی جی, اور جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ میری زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں کمیاں بہت زیادہ تھی, اور یہ توبہ کا پہلا حصہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا نہیں میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں, پتہ نہیں مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس احساس کو بھی زندہ کرے کہ کوئی مشکل آئے, کوئی تکلیف ہو, کوئی دعا پوری نہ ہو رہی ہو, تو سب سے پہلا احساس یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے ہی کسی گناہ کی وجہ سے, میری ہی کسی خطا اور غلطی کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی. اس کا دوسروں پہ نہیں ڈال دینا. کہ بعض دفعہ ہم یوں بھی کرتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی, لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ فلاں نے ایسے کیا تو اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی. توبہ قبول ہوتی ہے جب اسباب ہونے کے باوجود بندہ خدا خود گناہ سے روکے رکھے. جی بالکل. اور جیسے کہ ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ ہمارے جو عمل ہمیشہ ہوں گے, چاہے وہ نیکی کی صورت میں ہوں چاہے گناہ کی صورت میں ہوں, اگر ہم ان پہ ان کو دل میں ان سے محسوس کرتے رہیں کہ میں نے اس ٹائم پہ بہت انجوائے کیا, مجھے مزہ آیا, میں نے وہ وقت بہت اچھا تھا اور وہ گناہ اور لذت کا وقت تھا, تو پھر اس کا گناہ رہے گا کیونکہ ہم اس کو پھر انجوائے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمت اور طاقت نہیں ہے. ہر گناہ کو نظر میں لا کر اس پر دعا اس پر پھر توبہ کرنی چاہیے. جی ندامت معافی اور اطناب کی تمنا کرنا. جی بالکل. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی دعا گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن شیطان بار بار ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتی ہوں اور مجھے شیطان پھر جس طرح ایک کہتے ہیں نا ہر نشے کی ایک کریونگ ہوتی ہے, تو ایڈکشن میں جب کریونگ ہوگی تو وہ شیطان اس طرف پھر آپ کو لے جاتا ہے کوئی بھی کام ہو, لیکن جو ہمارے وقت کو ضائع کر رہا ہو, اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل کر رہا ہو, تو اس سے بچنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں اسے بچنا بھی چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے شیطان اسے بچنے نہیں دے رہا, میرا نفس پھر مجھے اس طرف لے جاتا ہے. یا اللہ مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے, میرے نفس میں اتنی طاقت پیدا کر دے کہ میں اپنی اس بات پہ مضبوطی سے جمی رہوں اور میں اس طرف نہ جا سکوں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ فائدہ دے گی. مومن کا ذکر عملی ہو, صرف لفظی نہیں ہونا چاہیے. جی جیسے ہم استغفار کرتے ہیں تو صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے, دل سے اس گناہ کا احساس ہونا چاہیے. اس ٹائم شیطان ہم کو جسٹیفیکیشن دے دیتا ہے. جی بالکل, یہ بھی ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ ہمارے گناہ ہمیں اتنے خوبصورت کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ عبادت ہے یا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے, اس طرح کی بھی وہ بعض دفعہ ہمیں جسٹیفیکیشن دیتا ہے اور پھر وہ ہم سے کام کروا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچا کے رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سنتے ہیں اس کو پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور استغفار سب سے زیادہ کثرت سے استغفار, چلتے پھرتے باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے. گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ باوضو رہیں, اور جب وضو میں ہوں گے تو پھر اس وقت ذہن میں یہ ہوگا کہ اب میں وضو میں ہوں تو میں مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا, چاہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کی قیمت ہی کروا دیتا ہے شیطان. فون پہ باتیں کرتے ہوئے میں تو اللہ کا ذکر کر رہی تھی, اس نے مجھے غلط باتوں کی طرف لگا دیا اور میں فون پہ کسی بات کرتے کرتے کبھی کہتا ہے کہ اچھا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی فلاں کی بات کر لو, تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں گناہوں کی طرف لے جانے والی اور ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچا کے رکھے, اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بھی بچائے ان شاء اللہ تعالیٰ. بشرط زندگی نیکسٹ ٹیوزڈے کو آپ سب سے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملاقات ہوگی, اور تفسیر اور دونوں چیزیں سورہ مریم بہت خوبصورت سورہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سیکھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.